الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله شاست حسين بادو شاست حسين شاست حسين بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کی بدائے لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد، برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام اور بزم رضا اور دار العلوم مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زیر اہتمام یہ 9 روزہ مجالس واعظ کی آج آخری نشست ہے، کل ایک اور نشست ہوگی کہ جو دوپہر یعنی ظہور کے بعد انعقاد پذیر ہوگی، جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور میرے والد محترم کے جوابات ہوں گے۔ آج کی شب ہر لحاظ سے ایک عظیم شب ہے، مبارک شب ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، اور آج ہم سب یہاں پر آپ لوگ ذکر حسین سننے کے لیے موجود ہیں، اور میں فقیر و حقیر آپ کے سامنے ذکر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنانے کے لیے موجود ہوں۔ ہم جس محفل میں موجود ہیں یہ محفل بہت بابرکت محفل ہے، اور جس عظیم شخصیت کا ہم ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں وہ بھی انتہائی بابرکت شخصیت ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ جب تعریف ہو امام عالی مقام کی تو خدا کے لیے اپنے منہ سے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کے الفاظ ضرور نکالیے گا، اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے ضرور تر رکھیے گا۔ اس سے ایک تو یہ کہ جو تقریر کر رہا ہوتا یا جو نعت پڑھ رہا ہوتا اس کے اندر بھی ہمت اور جوش پیدا ہوتی، اور جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کے بھی جذبات اور احساسات میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، اور وہ بھی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ امام عالی مقام کا ذکر کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھول رہا ہوں، بے شمار باتیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں، بے شمار باتیں ہیں کہ جو میرے لاشعور میں موجود ہیں۔ میں اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ مولا پیارے رسول کریم علیہ السلام کے صدقے اور حسنین کریمین کے صدقے. اے اللہ تبارک و تعالی مجھے آج کی نشست میں اچھی گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرما, اور امام عالی مقام کی شان اچھے انداز میں, ان کے نانا کی شان اچھے انداز میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما. آئیے چند اشعار جو یقیناً آپ کے اندر گرمی پیدا کریں گے, اگر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے آپ کی زبانیں تر رہیں تو, اور یقیناً ہماری محفل کا رنگ آج دوسرا ہوگا. ایک شاعر کہتا ہے, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین, تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. بڑی پیاری بات, اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھے. شاعر کہتا ہے, تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین, وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. طالبان منزل امن و سکون کے واسطے, طالبان منزل امن و سکون کے واسطے, تیری قربانی ہوئی شمعِ ہدایت اے حسین, تیری قربانی ہوئی شمعِ ہدایت اے حسین. بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات, ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات, زندہ رہنے کا درس ملتا ہے, جینے کا درس ملتا ہے. امام عالی مقام کی قربانی کو بیان کر کے اور ان واقعات کو بیان کر کے پتا چلتا ہے کہ بندہ سر اٹھا کر کے کیسے جی سکتا ہے. تو شاعر کہتا ہے, ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات, کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین, کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. اور ایک اور بڑی پیاری بات شاعر کہتا ہے, احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور, احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور, پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین, پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہو اے حسین. آخر میں تو کمال کر دیا, جو بات کہی وہ بڑی شاندار, اور بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے. شاعر کہتا ہے, حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی, حال ہمارا کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ ہے یہی, کہ بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین, بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین. اللہ اکبر. ایک اور شاعر کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا, انہوں نے بھی کمال کر دیا, بس اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھے. شاعر کہتا ہے, حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے, حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے, دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے, حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے, دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے, صحرا میں اس کے صبر کی تحریر میں پڑھوں, صحرا میں اس کے صبر کی تحریر میں پڑھوں, دریا کی موج پیاس ہے پانی حسین ہے, دریا کی موج پیاس ہے پانی حسین ہے. بڑی پیاری بات کہتا ہے, سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے, سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے, دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے, دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے. اللہ اکبر, بڑی پیاری بات, جھوم اٹھو سنیوں. کہتا ہے دنیا کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی, یزیدیوں کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی, وہ مرد حق, وہ حیدر ثانی حسین ہے. وہ مرد حق, وہ حیدر ثانی حسین ہے. اللہ اکبر, آخر میں تو کمال کر دیا, گویا قلم توڑ دیا. شاعر کہتا ہے چاروں طرف ہیں ریت کے صحرا میں میرے حسن, چاروں طرف ہیں ریت کے صحرا میں میرے حسن, آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی حسین ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی حسین ہے. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علی نبی الامی والہ وصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئیے ہم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقدسہ پر میں مختصر سی گفتگو کرتا ہوا اور آپ کی شان میں جو احادیث مبارکہ آئیں اسے بیان کرتا ہوا, اس پہ گفتگو کرتا ہوا واقعات شہادت کی طرف بڑھتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ایک محدود سے وقت میں ایک جامع گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو کچھ مورخین نے لکھا اس کا نچوڑ, جو ہمارے اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرتا, اور احادیث مقدسہ کے مفہوم آپ کی خدمت میں. یقیناً آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا, لیکن آپ اگر خاموش رہے, منہ بن کر کے بیٹھے رہے, پھر مجھے یقین جانیے تقریر کرنے کا مزہ نہیں آئے گا. حضرت ام فضل بنت حارث, یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا, ان کی اہلیہ حضرت ام فضل بنت حارث ایک رات خواب دیکھتی. خواب میں کیا دیکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم ناس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں ڈالا گیا. حضرت ام فضل بنت حارث نے جب یہ خواب دیکھا اور جب بیدار ہوئی بہت پریشان ہو گئی, متفکر ہو گئی, یہ کیا آج میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم ناس کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا. بڑا عجیب و غریب خواب ہے, اس سے ڈر سی گئی, سہم سی گئی. اللہ اکبر, صبح ہوئی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئی, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام, ارے اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و درود. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے کون سی شے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی چچی جان کے چہرے کو دیکھا اور ملاحظہ فرمایا کہ یہ تفرقات میں گھری ہوئی ہے, کچھ پریشان مجھے دکھائی دے رہی ہیں, تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنی چچی جان کو اپنے پاس بلایا, فرمایا میرے آقا نے چچی جان, آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی پریشان, کیا وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا. حضور نے فرمایا بیان کرو وہ خواب, آپ نے کیا دیکھا بیان کرے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خواب اتنا سخت کہ جس کی وجہ سے میں ڈر گئی, میں سہم سی گئی ہوں اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں وہ خواب بیان کروں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میری چچی جان آپ بیان تو کرے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم ناز کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. میں اگر گویا یوں کہوں تو عجب بات نہیں ہے کہ جب حضور کریم علیہ السلام کی چچی جان نے یہ بات کہی, میرے آقا کریم علیہ السلام مسکرائے, فرمایا چچی جان یہ پریشان کر دینے والا خواب نہیں, یہ تو بہت مبارک خواب ہے, یہ تو بہت اچھا خواب ہے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ایک اور شہزادے پیدا ہوں گے اور وہ تمہاری گود میں دیے جائیں گے, یعنی حسن کا ایک اور بھائی آنے والا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ام فضل بنت حارث نے جب یہ سنا تو اب وہ خوش ہو گئی کہ حضور کریم علیہ السلام نے, میرے آقا نے خواب کی تعبیر جو بیان فرمائی بالکل ویسا ہی ہوگا, اور اللہ اکبر بالکل ویسا ہی ہوتا. پانچ شعبان 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوگر ہوتے, پیدائش ہوتی, کنیت آپ کی ابو عبداللہ اور القاب آپ کے بے شمار, ایک زکی ہے, ایک ست رسول ہے, ایک ریحانت رسول یعنی حضور کے پھول, یہ بھی آپ کے القابات ہیں. اب کیا ہوا, اب میں اسے اپنی زبانی بیان کرتا تاکہ آپ کے اندر ایک جوش اور ولولہ برقرار رہے. حضور کریم علیہ السلام اس وقت وہاں پہ موجود نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ پر موجود. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک شہزادے پیدا ہوئے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دی گئی, حضور کریم علیہ السلام خوش ہوئے اس خوشخبری پر, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی طرف چلنا شروع کر دیا. آج حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز مختلف, میرے آقا کریم علیہ السلام تیز قدموں کے ساتھ چل رہے ہیں, اور میں کہوں گا کہ یاد رکھنا کہ کسی نانا کو اپنے نواسوں سے اتنی محبت نہیں ہوگی کہ جتنی پیارے مصطفیٰ کو اپنے نواسوں سے, اور کسی بھی نواسوں کو اپنے نانا سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی کہ حسنین کریمین کو پیارے مصطفیٰ سے ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چلنا شروع کیا, سیدہ فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد کیا کہا, فرمایا میرے بیٹے کو میری گود میں دو, میرے بیٹے کو میری گود میں دو. اللہ اکبر. ام فضل بنت حارث آگے بڑھتی ہیں, امام عالی مقام کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضور کریم علیہ السلام کی گود میں دیا. امام عالی مقام نے جب آنکھیں اپنی کھولی اوپر چہرے مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے دیکھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں, کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ, کتنا پیارا گھرانہ یہ. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوتے ہیں, آنکھیں کھلتی ہیں تو سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے. سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, آنکھیں کھلتی ہیں تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں, آنکھیں کھلتی ہیں تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے. امام سے کہیے کتنا پیارا گھرانہ, کتنا اچھا گھرانہ, کیسے پیارے لوگ ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے, صلی اللہ علی نبی جرمی والی وصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلات و سلام من علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ علی نبی جرمی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلات و سلام من علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو میری گود میں دو. حضرت ام فضل آگے بڑھی,
امام علی مقام امام حسین کو اٹھایا اور حضور کریم علیہ السلام کی گود میں دیا. اب امام علی مقام چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھ رہے, اب حضور نے کیا فیل کیا؟ اللہ اکبر, حضور کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی زبان ناس کو امام علی مقام کے منہ میں داخل کر دیا. حضور نے اپنی زبان کو امام علی مقام کے منہ میں داخل کر دیا. سنیو غور کرو, ابھی ماں کا دودھ زبان حسین پہ نہیں لگا, زبان مصطفیٰ زبان حسین پہ لگ گئی. تو اب یہ اس بات کی سمت بن گئی کہ اب جو اس زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا, اب جو اس زبان سے نکلے گا وہ سچ ہوگا, حرام اس زبان سے گزر نہیں سکتا اور باطل کی تعریف اس زبان سے ہو نہیں سکتی. اب حضور کریم علیہ السلام امام علی مقام کے منہ میں اپنی زبان داخل کیے ہوئے اور امام علی مقام اپنے ننے لبھائے مبارکہ سے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس زبان کو چوس رہے. اب حضور نے کیا دیا اور امام علی مقام نے کیا دیا؟ میں یہاں پہ کہوں گا, یہ تو دینے والے نانا جانتے ہیں اور لینے والے حسین جانتے کہ حضور نے کیا دیا اور امام علی مقام نے کیا لیا. زبان حضور نے امام علی مقام کے منہ میں داخل کر دی. غور کرو لوگو, اب میں تم سے پوچھنا چاہتا, ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو والد بن گئے, بے شمار لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو نانا بنے ہوئے, بے شمار لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو دادا بنے ہوئے ہیں. آپ بتائیے, جتنے والد یہاں پہ بیٹھے, جتنے نانا یہاں پہ بیٹھے, جتنے دادا یہاں پہ بیٹھے, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ, جب آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, جب آپ کے یہاں نواسا پیدا ہوا, جب آپ کے یہاں جو ہے وہ پوتا پیدا ہوا, کیا آپ نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالی؟ کیا کسی نانا نے اپنی زبان اپنے نواسے کے منہ میں ڈالی؟ کیا کسی دادا نے اپنی زبان اپنے پوتے کے منہ میں ڈالی؟ نہیں ڈالی. غور کرو حضور کو کہ حضور اپنی زبان ناز حسین کے منہ میں داخل کیے ہوئے. اس لیے میں کہتا کہ جیسی محبت حضور کو اپنے نواسوں سے ہے, کسی کو ویسی محبت نہیں ہے. اب حضور نے زبان کیوں ڈالی؟ ذرا غور کر, حضور امام علی مقام کو اٹھائے ہوئے ہیں اور واقعات کربلا نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے. حضور دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حسین کی عمر 55 سال 5 مہینے اور 5 دن کی ہوگی تو حسین کو میدان کربلا میں تڑپایا جائے گا, پانی کے لیے پیاسا رکھا جائے گا, کھانے کی وجہ سے بھوکا رکھا جائے گا. حضور نے اپنی زبان حسین کے منہ میں داخل کر دی, اے حسین, اب میں تجھے اس زبان سے کوثر کا پانی پلا رہا ہوں, اس زبان سے میں تیری کربلا کی بھوک کو ختم کر رہا ہوں. کہیں کوئی باطل قوت یہ کہہ دے کہ کربلا میں حسین پانی کے لیے ترسا, اس سے کہہ دینا کہ حسین نے تو پیدا ہوتے ہی زبان رسول کو چوسا تھا. ارے یہ فرات کا پانی حسین کو کیسے پیاسا رکھ سکتا ہے؟ حسین فرات کے لیے نہیں ترسا. ارے فرات ترسا تھا زبان حسین سے لگنے کے لیے, فرات ترسا تھا لبائے حسین سے لگنے کے لیے. اللہ اکبر, حضور کریم علیہ السلام زبان اپنی حسین کے منہ میں داخل کیے ہوئے. اور گویا میں یہاں پہ کہوں تو عجب نہیں ہوگا, حضور فرما رہے حسین اسے چوس لو, اسے چوس لو. اور حضور کا لعاب مکمل غذا ہے, مکمل شفا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک دن جنگ لڑ رہا تھا, دوران جنگ کسی کا تیر آ کے میری آنکھ پہ لگا, آنکھ نکلی لٹک گئی, میں بڑا پریشان ہوا, بڑی تکلیف ہو رہی تھی. سیدھا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے جنگ لڑ رہا تھا, کسی کا تیر آ کر کے لگا, آنکھ نکلی لٹک گئی, حضور بڑی تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا قتادہ میرے قریب آؤ. کہتے میں قریب آیا, حضور نے آنکھ کو اٹھا کے اسی مقام پہ رکھ دیا جہاں سے نکلی تھی. اس کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا اور میری آنکھ پہ مل دیا. مجھ سے فرمایا قتادہ اپنی آنکھیں تو کھولو. فرماتے جب آنکھیں کھولی, واللہ میری سیدھی آنکھ الٹی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی. دیکھا آپ نے کیا کمال ہے. حضرت معبز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضرت معاوض جنگ بدر میں شامل، اپنے بھائی معاذ کے ساتھ، حضرت معاذ شہید ہو جاتے، حضرت معاوض جنگ لڑ رہے، دوران جنگ کوئی حملہ کرتا ہے، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، ابھی کھال پر لٹکا ہوا ہے، حضرت معاوض منظر کو دیکھتے ہیں، گھٹنا اس ہاتھ پہ رکھتے ہیں، کھینچ کے نکال لیتے ہیں، سیدھا سرکار کی بارگاہ میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے حاضر ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جنگ لڑ رہا تھا، کسی نے وار کیا اور میرا یہ ہاتھ کٹ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہو؟ حضور نے فرمایا لے آؤ، کہتے ہیں لے آ، حضور کی خدمت میں لے آیا، پیش کر دیا، حضور نے اسی جگہ پر ہاتھ رکھا جہاں سے کٹا تھا، اس کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے ہاتھ پہ مل دیا، فرمایا اسے ہلا کے دیکھو، فرمایا جب ہلایا ایسا لگا کہ کٹائی نہ ہو، ایسا لگا کہ کٹائی نہ ہو، یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت، اللہ اکبر، بے شمار مرتبہ آ کر کے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو یہاں آئے ہیں یہ تو پانی جو ہے وہ کھارا ہے، حضور کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن حضور نے کنویں میں ڈالا، فرمایا اب چکھ لو، کہتے ہیں واللہ لعاب ڈالنے کی وجہ سے وہ میٹھا ہو گیا، اللہ اکبر، تو یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب میں حضور کریم علیہ السلام زبان اپنی حسین کے منہ میں داخل کیا، حسین چوس رہے، گویا فرمایا حسین چوس لو، اس میں پانی بھی ہے، اس میں مکمل غذا بھی ہے، اور یہ امانت بھی ہے، گویا میرے آقا فرما رہے حسین کربلا کے میدان میں تم اکیلے نہیں ہوگے، تمہارے ساتھ زین العابدین بھی ہوں گے، تمہارے ساتھ علی اکبر بھی ہوں گے، تمہارے ساتھ علی اصغر بھی ہوں گے، گویا میرے آقا فرما رہے جب تمہارے بھائی حسن پیدا ہوئے تھے تب بھی ہم نے یہی کیا تھا، اللہ اکبر، تو حسن نے بھی ضرور اس امانت کو قاسم کے منہ میں داخل کیا ہوگا، ادھر حسین کو حضور امانتیں دے رہے ہیں اور اپنی زبان سے عطا فرما رہے، حسین چوس لے، میدان کربلا میں وہ وقت آنے والا ہے اور جب تمہارے گھر میں زین العابدین کی پیدائش ہو، تمہارے گھر میں جب علی اکبر کی پیدائش ہو، تمہارے گھر میں جب علی اصغر کی پیدائش ہو، تمہارے گھر میں جب زینب کی پیدائش ہو، اپنی زبان ان کے منہ میں داخل کر دینا اور ان سے کہنا میں نے زبان رسول کو چوسا تھا، اب تم حسین کی زبان کو چوس لو، انشاءاللہ میدان محشر میں کوئی پانی تمہیں پیاسا نہیں رکھے گا، میدان کربلا میں کوئی پانی تمہیں پیاسا نہیں رکھے گا، کوئی بھوک جو ہے وہ تم کو پریشان نہیں کرے گی، اللہ اکبر، یہی وجہ میں دیکھتا ہوں کہ میدان کربلا کے اندر حضور کے گھرانے کا ایک ایک فرد ہے جو استقامت کا پہاڑ بنا ہوا، پہاڑ بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، حضور کریم علیہ السلام نے اپنی زبان ناس حسین کے منہ میں داخل کی ہوئی اور حسین زبان رسول کو چوس رہے ہیں، صرف اسی پہ گفتگو کروں تو وقت لگ جائے، آؤ دوسری جھلک میں تمہیں بتاتا ہوں، اب حضور نے کیا کیا، حضور نے حسین کو قریب کیا اور اپنے لبائے مبارکہ حسین کے کان کے قریب کر دی، اب حضور اذان دے رہے، اللہ اکبر، گویا میرے آقا فرما رہے دنیا بلال کی اذان سنتی ہے، میرے شہزادے تم اپنے نانا کی اذان سنو، حضور اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، توحید و رسالت کی آواز، معمولی نہیں سمجھنا میرے حضور کی اذان کو، توحید و رسالت کی آواز زبان رسول سے حسین کے کانوں میں پہنچ رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بیٹے سن لے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اس وقت سے لے کر میدان کربلا تک، عشر عاشور تک، حسین نے دنیا کو بتا دیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ گردن اگر کہیں جھکائی جا سکتی ہے وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکائی جا سکتی ہے، کوئی ظالم حکمران یہ کہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، حسین نے فرمایا غلط، میرے نانا جان نے کہا تھا شہزادے سن لے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر کمال یہ، اللہ اکبر، حضور کی اذان پہ میں قربان جاؤں، پھر کمال کیا ہے، اب فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے بیٹے سن لے، میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا سمجھے آپ، لیکن ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اذان دیتے ہیں یا نہیں، بولو بابا سے بولیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا نہیں، کیا ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، گویا میرے آقا فرما رہے ہیں حسین کسی نے بھی خدا کو نہیں دیکھا، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ جس نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے. حضور فرما رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر. میرے آقا اذان مکمل کرتے، مکمل کرنے کے بعد حضور نے فرمایا علی کیا نام رکھا؟ عرض کی حضور نام تو آپ ہی رکھیں گے، ابھی دونوں میں گفتگو چل رہی ہے. سدرا سے جبریل امین نازل ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس فرزند کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے. اللہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے شہزادے کہ جن کا نام شبیر تھا، ان کے نام پر آپ اپنے اس شہزادے کا نام رکھیں. عبرانی زبان کا لفظ یا سوریانی زبان کا لفظ ہے؟ جو ہے سوریانی زبان کا لفظ شبیر، عربی میں اس کا معنی ہے حسین. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کا نام حسین رکھا. اب ذرا یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ نام اس سے پہلے حسن اور حسین نام کسی کے بھی نہیں تھے، نہ کسی کا نام حسن نہ کسی کے نام حسین. اللہ اکبر. یہ وہ شہزادے ہیں، نواسے ہیں کس کے؟ پیارے مصطفیٰ کے. تو نام بھی ان کا عظیم ہونا چاہیے، نام بھی ان کا ایسا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہاں پر حدیث شریف کے الفاظ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل جنہ. حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں، جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں. یاد رکھنا عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ نام کسی کے بھی نہیں تھے، نہ حسن نام کسی کا نہ حسین نام کسی کا. ابن العربی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں، بڑی شاندار بات انہوں نے کہی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے یہاں تک کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے کا نام حسن رکھا اور دوسرے نواسے کا نام حسین رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام جو ہے وہ مخفی رکھے. اب امام علی مقام امام حسین کی تربیت، یا امام حسن بھی ہم لے لیتے ہیں، دونوں شہزادوں کی تربیت ہوتی ہے تو گود رسول میں ہوتی. حضور کریم علیہ السلام کو محراب میں دیکھ رہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے. حضور کریم علیہ السلام کو ممبر شریف پہ دیکھ رہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پر واعظ و نصیحت فرما رہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیام کی حالت میں. دونوں شہزادے آتے ہیں، حضور کی مقدس ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کرتے اور حضور شہزادوں کے لیے اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر دیتے، مبارک پیروں کو کشادہ کر دیتے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں، شہزادے آتے ہیں حضور کی پشت انور پہ بیٹھ جاتے ہیں، حضور ان کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیتے. اللہ اکبر. یہ تربیت ہو رہی دونوں شہزادوں کی، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شاندار تربیت اپنے شہزادوں کی فرمائی. مختصراً یہ بات میں نے عرض کی. اب آگے بڑھتا ہوں، احادیث مقدسہ کی طرف آتا ہوں. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، یہ احادیث مقدسہ بھی میں کچھ محدود سی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کیونکہ تمام معاملات پہ گفتگو کرنا ہے. حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسینی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. غور کرو، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر، کیا جامع کلمات ہیں. حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، کیا مطلب؟ مجھ سے محبت. مطلب یہ اور آسان کرو، حسین سے محبت، مجھ سے محبت. حسین سے پیار، مجھ سے پیار. حسین سے عشق، مجھ سے عشق. حسین کا ذکر، مجھ مصطفیٰ کا ذکر. تو آج جب امام علی مقام کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں پیارے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حسین کا ذکر میرا ذکر، حسین سے محبت مجھ سے محبت، اور حسین کی دشمنی مجھ سے دشمنی، حسین سے لڑائی مجھ سے لڑائی، حسین سے جنگ مجھ سے جنگ. یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام سے جنہوں نے جنگ کی وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت۔ پہلے فرمایا حسین کی محبت میری محبت، اب فرماتے حضور جس نے حسین سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے حضور نے فرمایا ایک موقع پر کہ جسے پسند ہو جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، جسے پسند ہو جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے جنت میں بے شمار افراد جائیں گے یا نہیں؟ بے شمار جائیں گے۔ اور امام عالی مقام کو حضور نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا، اور بے شمار لوگ جنت میں ایسے پہنچے ہوں گے جو شہید ہوئے، لیکن جیسی شہادت امام عالی مقام کی ہوئی کیا ویسی شہادت کسی اور کی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو حضور امام عالی مقام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو سردار کی شہادت ایسی ہونی چاہیے کہ جنت میں آنے والے یہ کہیں کہ واقعی جیسی شہادت ہمارے سردار کی ہوئی ویسی شہادت ہماری نہیں ہوئی، جیسی شہادت ہمارے سردار کی ہوئی ویسی شہادت ہماری نہیں ہوئی۔ سردار ہیں تو مرتبہ اور مقام ہر لحاظ سے امام عالی مقام کا بلند و بالا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں حضور مسجد میں تشریف لائے، فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضور نے یہ الفاظ کہے، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ امام عالی مقام آ گئے، حضور کریم علیہ السلام نے گود میں بٹھا لیا۔ امام عالی مقام نے کیا کیا؟ اپنی انگلیاں حضور کی ریش مبارکہ میں داخل کر دی، داڑھی میں داخل کر دی۔ حضور نے امام عالی مقام کے منہ کو کھولا اور بوسا لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے میرے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور کمال ہے، خدا کی قسم، جھوم اٹھو سنیوں، فرماتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر۔ اللہ اکبر، کمال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور امام عالی مقام کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے جس طرح کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے، کھجور کو جس طرح آدمی چوستا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام عالی مقام کے لعاب دہن کو جو ہے وہ چوستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کعبہ شریف کے سائے میں جلوہ گر، سامنے سے امام عالی مقام آنے لگے، جو الفاظ کہے اس کو بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں سے کہا، آج آسمان والوں کے نزدیک زمین میں اگر کوئی سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ حضور کے شہزادے حسین ہیں، وہ حضور کے شہزادے جو ہے وہ حسین ہیں۔ علامہ جامی فرماتے ہیں ایک روز حضور کریم علیہ السلام اپنے کاشن اقدس میں جلوہ گر، اپنی ایک ران پر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہوئے، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن اقدس سے تھے اور بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ماریہ کو جب حضور نے پریشان دیکھا تو حضور نے فرمایا، ماریہ میں تجھے بتا دوں کہ جنت میں تیرا بیٹا کس حال میں ہے، میں تجھے بتاؤں کہ جنت میں تیرا بیٹا کس حال میں ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور دیگر لوگوں نے بھی لکھا، عام مومن بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں ان سے متعلق لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی ہے کہ مسلمانوں کے وہ بچے کے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، ابراہیم جنت میں ان کی دیکھ بھال کرے، اللہ نے ذمہ داری لگائی۔ تو اب حضور کے شہزادے کا کیا مقام ہوگا کہ حضرت ابراہیم بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور ادھر حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہوئے، ادھر امام عالی مقام امام حسین کو بٹھائے ہوئے، دونوں شہزادے حضور کریم علیہ السلام کی مقدس جو ہے وہ رانوں میں بیٹھے ہوئے، گود پہ بیٹھے ہوئے، جبریل امی آ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس یکجا نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو اللہ تعالی واپس لے لے گا۔ اب اختیار دیکھیے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے خیال فرمایا، اگر میں حسین کو دیتا مجھے بھی تکلیف ہوگی اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہوگی اور حسن کو بھی تکلیف ہوگی، اگر میں ابراہیم کو دیتا تو سب سے زیادہ غم مجھے کو ہوگا، تو مجھے اپنا غم پسند ہے۔ کہتے ہیں اس کے دو چار دن کے بعد حضور کے پیارے شہزادے حضرت ابراہیم انتقال کر جاتے۔ اب کیا ہوتا؟ اب جب کبھی امام حسین آتے حضور کے پاس تو حضور اپنے صحابہ کرام سے فرماتے، غلامو یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے کو قربان کر دیا، یہ ہے میرا وہ بیٹا کہ جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے کو جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر! ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین، اب پہلے امام علی مقام کی بات تھی، اب امام حسن کی بھی بات، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ واقعی جیسی شہادت امام حسن کی ہوئی، آپ کو پتا ہے زہر دے دیا گیا، بڑے پریشان ہوئے، سرکار کے روزے پر پہنچے، دعا کی، اللہ نے شفا دے دی۔ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، ساتویں مرتبہ ہیرے کی کنی پیس کے جس سرائی سے یا مٹکے سے آپ پانی پیتے تھے اس میں ڈال دیا گیا۔ جب امام حسن نے پانی پیا، امام حسن کے جگر جو ہے وہ کٹتا چلا گیا۔ اللہ اکبر! اس طرح سے جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے امام حسن، تو امام حسین کی شہادت اور امام حسن کی شہادت، اللہ اکبر! بندہ اگر اسی پہ غور کرے تو وہ حیران ہو جائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اب آئیے، ابن عمر فرماتے رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا، حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور کریم علیہ السلام امام حسن اور حسین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ میرا حافظ اگر قطع نہیں کر رہا، ایک موقع پہ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدہ فاطمہ کے بالوں کو سونگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا، مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے فاطمہ سے جو ہے وہ جنت کی خوشبو آتی۔ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے رضی اللہ عنہ، ایک رات میں کسی کام سے حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، رات کا وقت ہے، دروازے پہ دستک دی۔ غور سے سنیے گا کہ حضور کو اپنے شہزادوں سے کتنی محبت۔ دروازے پہ دستک دی، حضور کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ میں نے آج بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم ناز پر چادر ہے، حضور نے چادر مبارکہ لپیٹی ہوئی ہے، اور یہاں سے اس دونوں جگہوں سے کچھ چیز ایسی ہے کہ جو ابری ہوئی ہے، یعنی پتا چل رہا ہے کہ کوئی چیز یہاں پر ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید نے اپنا معاملہ پیش کیا، اور جب جانے لگے تو عرض کی، میرے آقا ایک بات پوچھو۔ حضور نے فرمایا، پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز کیا ہے؟ کہتے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارکہ اٹھائی، میں نے کیا دیکھا، ایک گود میں امام حسن ہے، دوسری گود میں امام حسین ہے، حضور دونوں کے لیے ہوئے۔ اور پھر حضور نے کیا کلمات ارشاد فرمائے؟ حضور نے کہا، اے اللہ، میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو بھی محبوب رکھ۔ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی محبوب رکھ، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، مولا تو بھی جو ہے وہ اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر! سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، میں اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر، یہ بھی مفہوم میں بیان کرتا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فرمایا، آؤ شہزادوں آج میرے سامنے، میں تم دونوں کی کشتی کراتا ہوں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سیکھنے کی باتیں ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام بے شک امام الانبیاء، سردار الانبیاء، سید المرسلین ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے والد محترم بھی تو ہیں، حسنین کریمین کے پیارے نانا بھی تو ہیں، تو یہ بھی ایک زندگی کا انداز۔ جو ہمارے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نانا بن گئے دادا بن گئے یا والد بن گئے وہ اپنی اولاد کو جھڑک دیتے ہیں، اپنی اولاد کو دھتکار دیتے ہیں، بگا دیتے ہیں، گودی ہی میں نہیں لیتے. ان کو سیکھنا چاہیے کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے نواسوں سے کس طرح محبت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اب غور فرمائی، سیدہ فاطمہ دونوں شہزادوں کو لے کے حاضر ہوں، حضور کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا آؤ میرے سامنے کشتی کرو. اب دونوں شہزادے، زیادہ فرق نہیں ہے عمر میں بھی، اب دونوں شہزادے کشتی کر رہے ہیں حضور کے سامنے. توجہ فرمائیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب ہونا امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں. اب انداز دیکھیے حضور کا، حضور حسن سے فرما رہے ہیں، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو. سیدہ فاطمہ محو حیرت ہے کہ عموماً جو ہے وہ حمایت ہوتی ہے تو چھوٹے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے نا، کہ اگر آپ دو بچوں کی کشتی کرائیں تو جو چھوٹا ہوگا آپ اس سے کہیں گے نا بڑے کو پکڑو، یہاں سے پکڑو، وہاں سے پکڑو. آج انداز مختلف، میرے آقا فرما رہے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو. سیدہ عرض کرنے لگی بابا جان یہ کیا معاملہ، آپ حسین سے نہیں کہہ رہے حسن کو پکڑو، حسن سے کہہ رہے حسین کو پکڑو. میرے آقا گویا مسکرائے، فرمایا فاطمہ وہ دوسری طرف دیکھ، جبریل موجود ہے. جبریل حسین سے کہتا ہے حسن کو پکڑو، میں حسن سے کہتا ہوں حسین کو پکڑو. اللہ اکبر، کیا شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دونوں شہزادوں کی. اللہ اکبر. اب آئیے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بس حضور کریم علیہ السلام ہم میں خطبہ دے رہے تھے. میں اس کا بھی مفہوم بیان کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھے اور کچھ لے کے جائے. حضور کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، اب حضور مسجد میں ممبر شریف پر خطبہ ارشاد فرما رہے، توجہ فرمائیے، اور مسجد میں لوگ موجود ہوں گے ظاہر سی بات ہے. فرماتے ہیں سامنے سے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین سرخ رنگ کی دھاری دار قمیض پہنی ہوئی ہے، سامنے سے آ رہے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں. حضور نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ اکبر، میرے آقا کی کتنی محبت ہے. حضور نے جب یہ منظر دیکھا، خطبہ دینا روک دیا، ممبر شریف سے نیچے اترے، خود آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کو حضور کریم علیہ السلام نے اٹھایا، ممبر شریف پہ جلوہ گر ہوئے اور دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، تم لوگ حیران ہو گئے ہوگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. فرمایا جب میں نے اپنی دونوں بچوں حسن اور حسین کو دیکھا، وہ آ رہے ہیں، گرتے ہیں، چلتے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنا خطبہ چھوڑنا پڑا اور ممبر شریف بھی چھوڑنا پڑا اور میں نے اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا. اللہ اکبر، کتنی محبت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا، اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار میں سے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ اتنی محبت فرماتے کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، حضور نے فرمایا حسن سے ہے، حسین سے ہے، اور مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے فاطمہ سے ہے. اور فرمایا کرتے میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، بس آپ ان دونوں کو لیتے، ان کو اپنے سینے عبدہ سے لگاتے اور حضور ان کو سونگا کرتے تھے، ان کے جسم کو سونگا کرتے. یہاں میں کمال کی بات آپ کو بتاؤں، ایک جگہ میں نے پڑھی کہ حضور امام حسن کو ہونٹوں سے چومتے تھے، امام حسین کو گلے سے چومتے تھے. غور کرو، امام حسن کو ہونٹوں سے چوم رہے، امام حسین کو حضور گلے سے چوم رہے، کیا وجہ ہے؟ حضور جانتے ہیں یہ میرا شہزادہ حسن ہونٹوں کے ذریعے، منہ کے ذریعے زہر دے کے شہید کیا جائے گا، اور یہ میرا بیٹا حسین گلے پر خنجر یا تلوار چلا کے شہید کیا جائے گا. تو حضور حسن کو ہونٹوں سے چوم رہے ہیں اور حسین کو گلے سے چوم رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ حضور کریم علیہ السلام امام حسین کو ہاتھوں امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اور حسین کے پاؤں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر رکھے ہوئے. حضور فرما رہے اے ننے مننے قدموں والے چڑھا چڑھا. چنانچہ امام حسین جسم اتھر پہ چڑھتے گئے یہاں تک کہ اپنے قدم حضور کے سینے پہ رکھ دیا. بس آپ نے اپنا منہ کھولا, پھر آپ نے اپنا دعا بدہن حسین کے منہ میں ڈالا, چوم لیا, پھر کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے صلی اللہ علی نبی الامی والے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. آئیے ایک آخری حدیث شریف اس معاملے میں پیش کرتا ہوں فضیلت سے متعلق. حضرت زید ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پس رسول کریم علیہ السلام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے, غور سے سنیے گا, تو آپ کا گزر حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے سے ہوا تو آپ نے سنا کہ حسین رو رہے ہیں. حضور کا گزر ہوا دروازے سے, حضور نے سنا کہ حسین رو رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے, حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے, یعنی میرے حسین کو نہ رلایا کرو, میرے حسین کو نہ رلایا کرو. اللہ اکبر. یہ ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امام عالی مقام امام حسین سے محبت. باتیں امام عالی مقام کی بے شمار ہیں, حالات و واقعات بہت ہیں, میں ایک بات پہ ایک ایک گفتگو مختصراً عرض بھی کیے دیتا ہوں. اگر اخلاق مبارکہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک واقعہ پیش کر دوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادم کو امام حسین کے پاس بھیجا, فرمایا تم امام حسین کے پاس جاؤ کسی کام سے. اس نے کہا حضور امام حسین کہاں ملیں گے؟ فرمایا مسجد نبوی شریف میں ملیں گے. میں کیسے پہچانوں گا کہ وہ امام حسین ہے؟ فرمایا جب تم مسجد میں پہنچو گے تو تمہیں ایک آدمی کے گرد لوگوں کا حلقہ نظر آئے گا. حلقے تو کئی ہوں گے مگر ایک آدمی کے گرد جب لوگوں کا حلقہ ہوگا تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے سامنے سب خاموش بیٹھے ہوں گے, سب با ادب بیٹھے ہوں گے, بس تم سمجھ جانا سامنے والا آدمی جو گفتگو کر رہا ہے وہی حسین ہے. سامنے والا شخص جو گفتگو کر رہا ہے وہی حسین. حضرت انس فرماتے ہیں, اب یہ سخاوت کی مثال دیتا ہوں, ایک دن میں امام حسین کی خدمت میں بیٹھا تھا, ایک کنیز نے آ کر پھولوں کا گلدستہ پیش کر دیا. گلدستہ ہاتھ میں لے کر امام عالی مقام نے سونگا اور کنیز سے فرمایا جاؤ تم اللہ کے راستے میں آزاد ہو, جاؤ تم اللہ کے راستے میں آزاد ہو. حضرت انس فرماتے میں نے عرض کی یا حضرت ایک گلدستے پر آپ نے اتنی خوبصورت کنیز کو آزاد کر دیا؟ فرمایا ہاں, اللہ تعالی فرماتا ہے جب کوئی تمہیں اچھا تحفہ دے تو تم اس سے بہتر تحفہ پیش کرو. اس نے مجھے یہ تحفہ دیا, اب بہتر تحفہ یہی تھا کہ میں اسے اللہ کے راستے میں آزاد کروں. اللہ اکبر. یہ شان تواضع کی ایک جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں. امام عالی مقام کے اندر غرور و تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی, سادہ سے آدمی تھے اور غریب پرور آدمی تھے, غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ مزدوروں نے کہا حضور کھانا تیار ہے, کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. اللہ اکبر. شہزادہ رسول ہے لیکن ان غریب مزدوروں کے ساتھ میں بیٹھ گئے, دو چار نوالے تناول فرمائے. اس کے بعد فرمانے لگے دیکھو میں کھانا کھا کے نکلا تھا لیکن تمہارا اصرار تھا تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا. کیوں؟ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا. اللہ اکبر، یہ شان ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اور میں سخاوت کا حوالہ دوں جو بڑی شاندار بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک ضرورت مند محتاج دیہاتی آپ کے دروازے پر حاضر ہوا، دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، کچھ گزارشات لکھ کے امام علی مقام کے پاس اس نے بھیجی۔ اب اس نے کیا لکھا، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا، وہ صفحے پر لکھتا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے ایک دانہ خریدا جا سکے، میری حالت آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی حاجت نہیں، میں نے اپنی آبرو بچا کے رکھی تھی، اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب مجھے خریدار مل گیا۔ یہ اس نے عبارت لکھی بھیج دی۔ اس نے اتفاق کہیے کہ جواب آنے میں دیر ہو گئی۔ اب جب جواب آنے میں دیر ہوئی، اس نے ایک اور پرچی لکھی بھیج دی۔ کیا لکھا اس پہ؟ لکھتا ہے جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے لوگ کہ تم سخی کے پاس گئے تھے تو سخی سے تم کو کیا ملا، تو جواب دوں گا کہ مجھے کچھ دیا ہے تو جھوٹ ہوگا، اور یہ کہوں گا کہ سخی نے اپنا ہاتھ روک لیا ہے تو میری بات نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ دونوں پرچیاں جمع ہو گئی امام کے پاس۔ امام علی مقام نے کیا کیا، 10,000 درہم کی تھیلی اپنے خادم کو دی، ساتھ میں ایک پرچے پہ لکھ کے بھی کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر، سنی الفاظ امام حسین کے، کیا کہتے ہیں، اسے تھیلی ملی، جب پرچہ کھولا کیا لکھا ہوا ہے، تم نے جلدی کری سو تمہیں یہ خلیل سا حصہ مل گیا، 10,000 درہم دینے اس کے باوجود فرما رہے تم نے جلدی کی تو تمہیں قلیل سا حصہ مل گیا، اگر تم جلدی نہ کرتے تو تمہیں زیادہ ملتا، اب لے لو، یوں سمجھنا کہ تم نے کوئی سوال کیا ہی نہیں اور ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں، بس تم یہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، 10,000 درہم دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ثقافت کا امام علی مقام کے جو ہے وہ کیا حال ہے۔ اب آئیے بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ لوگوں کا ہجوم بہت ہو چکا ہے اور پیچھے والے جو حضرات ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر بیچ میں گیپ ہے تو اس کو ختم کریں، تھوڑا آگے آگے آپ آئیں گے تو پیچھے والوں کو بھی جو ہے وہ جگہ مل جائے گی۔ ہم سب امام علی مقام کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ، صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جس وقت پیدائش ہوئی، اب میں شہادت کی طرف آپ کی توجہ لے آنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو کہتے ہیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کی شہرت بھی عام ہو گئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ فاطمہ اور دیگر کبار صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اکابر لوگ جانتے تھے امام حسین کے بچپن ہی سے کہ ہمارا یہ بچہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، ہمارا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سے متعلق احادیث جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، مشکاۃ شریف میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے ایک روز حضور کریم علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کے دیکھا۔ حضرت ام فضل بنت حارث حضور کریم علیہ السلام کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، میں حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام امام حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے، یا میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی گود میں نے امام حسین کو دیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام فضل بنت حارث فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس آئے اور اس شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی جبریل ساتھ لے کر کے آئے، جبریل نے پیش کی۔ ابن سعد طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض طف میں قتل کر دیا جائے گا۔ جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی قوابگاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ دو روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تیسری روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش کے برسانے والے فرشتے نے حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت امام عالی مقام امام حسین آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے، تو حضور امام عالی مقام کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتلگاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا، جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو وہ مٹی خون بن گئی۔ تین باتیں۔ ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ صفین کے موقع پر کربلا کے قریب سے گزرے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مولا علی کا یہ سننا تھا، آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئے، زار و قطار روتے رہے، اتنا روئے کہ اس جگہ کے جہاں مولا علی بیٹھے تھے وہ جگہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمائے، ابھی میرے پاس جبریل آئے، فرمایا میں حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک روز حاضر تھا تو دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا کہ جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام عالی مقام کی شہادت کی شہرت جو ہے وہ اس طریقے سے عام ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا مرتبہ تو حضور غوث اعظم سے بلند ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک۔ تو اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حسین جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو تم جو یا حسین یا غوث اعظم یا علی کے نعرے لگاتے ہو، تو جب وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو تمہاری مدد کیسے کر سکتے، تمہیں کیسے بچا سکتے؟ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں اس مہینے میں کہ جب حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہو، جب وہ حسین کو نہیں بچا سکے تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں، حسین تم کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو ان کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ حسین کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے، بچنے کے تو بے شمار راستے کھلے ہوئے تھے، نہیں جاتے مدینہ شریف سے، ٹھہر جاتے، سارے مسلمان امام حسین کی حمایت میں تھے، یا جب امام عالی مقام مکہ شریف پہنچے، حج کا موقع ہے، دنیا بھر سے مسلمان بیت اللہ شریف کے گرد جمع ہے، نہیں جاتے، سب کو جہاد کے لیے تیار کر لیتے؟ یاد رکھنا، حسین کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے۔ جان بچانے کے تو راستے کھلے ہوئے تھے، حسین اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے۔ اس کو میں یوں بتاؤں، آپ کو یوں سمجھاؤں، دیکھیے ایک مریض ہے، ایک پیشنٹ ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ خون لے کے آؤ، اس کی جان بچ جائے گی جب خون ہم اس میں ڈالیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کیا مریض میں، بندے میں ہر کسی کا خون ڈالا جا سکتا ہے؟ بابا سے بلند کہیے، گائیں بکری بھینس یا ہر انسان کا خون اس میں چڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے، مریض کا خون نکالتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، اے گروپ اے پوزیٹو ہے، اے نیگیٹو ہے، کس گروپ کا خون ہے، ڈاکٹر نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس گروپ کا خون ہے۔ مریض کا والد آتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے خون کا کہا تو آپ میرا خون نکال کے میرے بیٹے میں ڈالیں، کیا پتا اس میں زندگی آ جائے؟ ڈاکٹر خون نکال کے ٹیسٹ کرتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں بڑے صاحب، آپ کا گروپ اس کے گروپ سے نہیں ملتا، اگر آپ کا خون نکال کے اس میں ڈالا جائے گا اس میں زندگی نہیں آئے گی بلکہ اس پہ موت آ جائے گی۔ مریض کی والدہ آتی ہے، خون میچ نہیں کرتا، مریض کی بہن آتی ہے، خون میچ نہیں کر رہا، مریض کا بھائی آتا ہے آخر میں، ڈاکٹر صاحب میرا خون نکال کے دیکھیں، کیا پتا میرا گروپ اور اس کا گروپ ایک ہو۔ ڈاکٹر خون نکالتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو خون مریض میں ہے وہی اس کے بھائی میں ہے، اگر اس سے نکال کے خون اس میں ڈالا جائے گا تو اس میں جان آ جائے گی، اس کی نبضیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اس کے چہرے پر پیلا پن دور ہو جائے گا، سرخی آ جائے گی۔ 1960 کا دور آیا، یزید ملعون جب مسند اقتدار پر بیٹھا ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی رگوں میں سے خون نکال لیا گیا، ایسا لگتا تھا کہ اسلام کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، ایسا لگتا تھا کہ اسلام کا چہرہ پیلا پڑ گیا، ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی نبضوں نے حرکت کرنا بند کر دی ہو۔ اب اسلام سے پوچھا گیا، اسلام یہ بتا کہ تجھ میں کس کا خون چاہیے، تیری نبضیں چلنا شروع ہو جائیں، تیرا رنگ پہ سرخی آ جائے، اسلام بول اٹھا، ارے اسی کا خون چاہیے جس میں خود مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو۔ قدرت باری تعالیٰ نے انتخاب کیا حسین کا، حسین نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچا لیا۔ مجھے بتاؤ کہ اسلام بچا یا نہیں، حسین کی قربانی سے اسلام بچا یا نہیں؟ بے شک حسین کی قربانی سے جو ہے وہ اسلام بچ گیا، اللہ اکبر۔ اب آئیے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج اور اولاد سے متعلق بھی یہ بات آپ اپنی نالج میں رکھے۔ مورخین نے کہا کہ آپ کی کل ازواج کی تعداد 5 تھی، اولاد اور امجاد کی تعداد 6۔ آپ کی اہلیہ کے کیا نام تھے؟ حضرت شہربانو، حضرت معظمہ لیلہ، حضرت رباب، حضرت ام اسحاق، حضرت قفائیہ۔ اولاد اور امجاد کے نام حضرت علی المعروف زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت عبداللہ مشہور ہیں علی اصغر کے نام سے، حضرت جعفر، حضرت فاطمہ صغرا، حضرت سکینہ، یہ ان کی اولاد ہے امام عالی مقام کی۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، میں آگے لے جاتا ہوں آپ کو، امام عالی مقام کی نسل مبارکہ امام زین العابدین اور حضرت فاطمہ صغرا سے پوری دنیا میں پھیلی، ذہن میں رکھنا۔ یزید کے 14 بیٹے تھے، یہ بات غور طلب ہے اور غور سے سننے کی، یزید کے 14 بیٹے تھے، آج یزید کی نسل کا پتہ نہیں ہے، یزید کی اولاد کا پتہ نہیں ہے، اور امام عالی مقام کی نسل امام زین العابدین اور فاطمہ صغرا سے چلی، آج پوری دنیا کے اندر حسین کی اولاد موجود ہے، آج پوری دنیا کے اندر حسین کا خون موجود ہے، آج پوری دنیا کے اندر حسین کے شہزادے موجود ہیں، آج پوری دنیا کے اندر حسین کی شہزادیاں موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ لاہور میں داتا صاحب جو حرام فرما ہے یہ کس کا خون ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اجمیر میں غریب نواز جو آرام فرما ہے وہ کس کا خون ہے؟ یہ سب حضور کریم علیہ السلام کے گھر والے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے افراد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ برکت بھی جو ہے وہ خون رسول کے اندر رکھی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر امام عالی مقام کی اولاد جو ہے وہ موجود ہے، اللہ اکبر۔ اب آئیے، کہتے ہیں کہ 1960 کا دور آیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، بعض مورخین نے لکھا کہ انہیں لقوہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے. اب ان کا جب وقت آخر آیا وہ سمجھ گئے کہ اب میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا, ان میں یزید بھی ہوگا. کہا کہ دیکھو یہ حضور کریم علیہ السلام کے بال مبارکہ میرے پاس ہے, حضور کریم علیہ السلام کے ناخن مبارکہ میرے پاس ہیں تراشے ہوئے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارکہ میرے پاس ہے, تو جب تم لوگ مجھے قبر میں رکھو نا تو یہ تبرکات میری آنکھوں پہ رکھنا, پیشانی پہ رکھنا, میرے دل پہ رکھنا. کسی نے کہا حضور کیا بات ہے, تو فرمانے لگے قبر مقام غربت ہے اور یہ چیزیں بڑی بہترین ساتھی ہوں گی قبر میں, بڑی بہترین ساتھی ہوں گی. تو اب وہ یزید کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میرے بابا جان یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے ناخنوں سے اتنی محبت کرتے ہیں, حضور کے بالوں سے اتنی محبت کرتے ہیں, حضور کی چادر مقدسہ سے اتنی محبت کرتے ہیں, تو جو حضور کے دل کا ٹکڑا ہو امیر معاویہ ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا. اب کیا ہوا صاحب, سن 60 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ملون مسند اقتدار پر بیٹھ گیا. اب مسند اقتدار پر بیٹھ تو گیا وہ, لیکن اس کے سامنے بے شمار معاملات تھے جو تاریخ کہتی ہے, میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو خالد, 25 ہجری میں پیدا ہوا, انتہائی موٹا بدنما بدخلق تھا, شرابی تھا, گستاخ تھا. اور یزید ملون کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا, اس کی قبر حضور کریم علیہ السلام نے بہت پہلے دے دی تھی. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنت مبارکہ کا بدلنے والا ایک شخص ہوگا, وہ بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی, یہاں تک کہ پہلا رکھنا انداز بنو امیہ کا ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ 60 کا دور جب آئے گا بڑا بھیانک دور ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز سے اور لڑکوں کی حکومت سے, یعنی اے اللہ تو مجھے 60 سے پہلے موت دے دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 59 ہجری میں ہوتا ہے. یزید مسند خلافت پر بیٹھ گیا. اب بے شمار معاملہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس کے سامنے تھے. سب سے پہلے تو وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس وقت حضور کریم علیہ السلام کی پوری دنیا میں اگر کوئی شہزادے ہیں تو وہ امام حسین ہیں, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی گردنیں امام حسین کے ہاتھ میں ہیں. حسین جو کہہ دے قوم اپنی اولاد کو حسین کے قدموں میں قربان کر دے, لوگ اتنی محبت کرتے. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امام حسین ایک بزرگ ہستی نہیں ہے, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اب وہ ان کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا, اور سب سے زیادہ اس کے اقتدار کو جو پریشانی لائق ہوئی وہ امام عالی مقام امام حسین سے لائق ہوئی. اب اس نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں امام عالی مقام امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کروں کہ اے حسین آپ میری بیعت کر لیں, اور حسین نے میری بیعت کر لی تو پھر تمام مسلمانوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں آ جائیں گی, اور پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مجھ پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا, میرے کردار پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکے گا, کیونکہ دنیا کے سامنے یہ بات واضح طور پر آ جائے گی کہ جب حسین نے یزید کی بیعت کر لی ہے تو اب تم لوگ کیوں الجھتے ہو. اپنے دل میں خوش ہو گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے دل میں خوش ہو جاتے, اپنے دل کے اندر خوش ہو گیا, ایک خیال اور ایک خیال ایک خاکہ بناتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں کہ ہاں اس طرح ہو گیا تو کتنی اچھی بات ہوگی. چنانچہ اس نے ایک خط اور حکم نامہ. اس وقت مدینہ شریف کے جو گورنر تھے ولید بن عقبہ ان کے پاس بھیجا. اب میں آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا ابتدا ہی میں کہ اس دور میں کمیونیکیشن کا نظام کہ جیسے کہ آج ہے اس دور میں نہیں تھا. پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا جس طرح آج ترقی پر ہے پہلے دور میں نہیں تھا. پہلے دور میں ایک قبر کو پہنچنے میں کافی وقت لگتا تھا. مثال کے طور پر اگر ایک قبر آپ کو مکہ شریف سے مسجد اقصی تک پہنچانی ہے تو تیز رفتار اگر بندہ گھوڑا دوڑائے تو ایک مہینے کے بعد جا کے قبر پہنچتی تھی. یعنی کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو 40 دن کے 40واں ہوتا تھا جب اسے قبر پہنچتی تھی کہ فلانے صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. سواریاں اتنی جدید نہیں تھی کہ جتنا کہ آج کے دور میں ہے. اب اس نے حکم نامہ اور ایک خط اس وقت مدینہ شریف کے جو گورنر تھے ولید بن عقبہ ان کے نام جاری کیا. خط میں تو اپنے والد محترم کے انتقال کی خبر لکھی اور حکمرانے میں حکم نامہ جو اس نے جاری کیا اس میں اس نے کچھ دھمکی آمیز باتیں لکھی. وہ سمجھتا تھا کہ جب میں اس طرح سے دھمکی آمیز باتیں کروں گا تو شاید امام علی مقام ڈر جائیں گے, ان کے رفقا ڈر جائیں گے, عبداللہ ابن زبیر ڈر جائیں گے, ان پہ خوف طاری ہو جائے گا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان پر جو ہے وہ خوف طاری ہو جائے گا. اب اس نے ایک خط اور ایک حکم نامہ ولید بن عقبہ کے پاس بھیجا. ولید بن عقبہ گورنر مدینہ. جب ان کے پاس خط اور حکم نامہ آیا انہوں نے جب خط پڑھا ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا اور جب حکم نامہ انہوں نے پڑھا بس ایسا لگا کہ ولید بن عقبہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو. وہ بڑے پریشان ہوئے. بعض مورخین نے لکھا کہ وہ صلح پسند آدمی تھے اور اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اب حکم نامہ جب انہوں نے پڑھا کہ امام علی مقام امام حسین سے میں تم سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہوں, ان سے میری بیعت طلب کی جائے, عبداللہ ابن عمر سے میری بیعت طلب کی جائے, عبداللہ ابن زبیر سے میری بیعت طلب کی جائے, اگر یہ لوگ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر بیعت نہیں کرتے اسی خط اسی حکم نامے کے ساتھ ان کی گردنیں تن سے جدا کر کے میرے پاس دمشق بھیج دی جائیں تاکہ بعد میں جو ہے کوئی بھی میری بیعت سے انکار نہ کر سکے. اب ولید بن عقبہ نے جب یہ معاملہ پڑا وہ ڈر گئے, وہ سہم گئے. وہ جانتے تھے کہ حسین کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. وہ جانتے تھے حسین کے خون میں خون رسول کریم علیہ السلام رواں دوا ہے, وہ کبھی بھی جو ہے یزید کی بیعت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. بعض مورخین نے لکھا پھر ایک اور حکم نامہ آ گئے, اے ولید بن عقبہ ہم نے جو تمہیں حکم دیا تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں؟ بعض نے کہا کہ کئی اس طرح کے حکم نامے آ گئے. اب ولید بن عقبہ بہت پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مشورے کے لیے مروان کو بلایا کہ مروان تم آؤ, یہ ان کا خاص آدمی غالباً تھا, اس کو مشورے کے لیے بلایا کہ تم مجھے کیا مشورہ دینا چاہتے ہو. بخاری اور دیگر احادیث میں پیش کرتا ہوں, کہتے ہیں کہ مروان یہ وہ شخص ہے کہ جب اسے تحنیق کے لیے حضور کی خدمت میں لایا گیا, تحنیق کہتے ہیں عرب کے اندر کہ منہ میں وہ لوگ پہلے میٹھی چیز چباتے تھے, اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کے تالو سے میٹھی چیز لگاتے تھے, اور پہلے وہ میٹھی چیز کوئی بزرگ چباتا تھا, اس کے بعد وہ بزرگ جب بچہ اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو اس کے تالو سے وہ میٹھی چیز لگاتا تھا. جس طرح کے آج کے دور میں جو ہے کسی بزرگ کے ہاتھ سے عالم کے ہاتھ سے ہم بچے کو شہد چٹاتے ہیں, یہ انداز عرب کا ہے کہ میٹھی چیز منہ میں چباتے ہیں اور تالو سے لگا دیتے ہیں کھجور وغیرہ. اب کہتے ہیں کہ جب تحنیق کے لیے اس کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا تو حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ, یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے, اسے لے جاؤ یہاں سے, یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف نسائی شریف ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ سرکار کریم علیہ السلام نے مروان پر اور اس کے باپ حکم پہ لعنت فرمائی. دو باتیں. تیسری بات کہ ایک موقع پہ حضور کریم علیہ السلام نے اس کے باپ حکم کو شہر بدر کر کے شہر بدر فرمایا اور طائف میں اسے رہنے کا جو ہے وہ حکم دیا. اب مجھے بتائیے ایک ایسا شخص کہ جس کو حضور نے فرمایا ہو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے, ایک ایسا شخص کہ جس کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے باپ کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا ہو, کیا اس سے بھلائی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. ولید بن عقبہ نے کیا کیا, مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا, کہا دیکھو یہ معاملہ ہے, یہ خط آ گیا ہے اور کئی حکم نامے اس وقت جو ہے میرے پاس پہنچے ہیں, اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو, میں کیا کروں. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. یزید امام عالی مقام سے بیعت کا مطالبہ کر رہا, عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کا مطالبہ کر رہا, عبداللہ ابن عمر سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیعت کا مطالبہ کر رہا, اور میں جانتا ہوں کہ امام عالی مقام کبھی بھی یزید کی جو ہے بیعت نہیں کریں گے. اب مروان کے جس کے بارے میں حضور نے سخت الفاظ فرمائے, یہ ملعون کیا کہنے لگا, یہ کہنے لگا اے گورنر ولید بن عقبہ تم سستی دکھا رہے ہو, تم بلاؤ حسین, تم بلاؤ عبداللہ ابن زبیر, تم بلاؤ عبداللہ ابن عمر کو اور ان سے بیعت یزید کا مطالبہ کرو, اگر وہ کریں تو ٹھیک ہے ورنہ تم ان کی گردنیں تن سے جدا کر کے دمشق بھیج دو. جب اس نے یہ بات کہی تو ولید بن عقبہ نے جو جواب دیا وہ بڑا شاندار ہے جو مورخین نے لکھا. ولید بن عقبہ نے کہا کہ اگر مجھے یزید ساری دنیا کی سلطنت بھی دے دے تو تب بھی میں ایسا نہیں کر سکتا, ساری دنیا کی سلطنت مل جائے تب بھی میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے شہزادی کی گردن میں تن سے جدا کر دوں. تو مجھے کیا ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں میری دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے؟ یہ ولید نے اس کو جواب دیا. لیکن اب ولید بڑے پریشان ہیں کیا کیا جائے. آخر میں بکھرے ہوئے ذہن کو ایک نقطے پہ مرتکز کرتے ہیں, کیوں نہ ساری باتیں میں شہزادہ رسول کے سامنے بیان کر دوں, میں ابن زبیر کے سامنے رکھ دوں, میں عبداللہ ابن عمر کے سامنے رکھ دوں رضوان اللہ تعالی مجمعین, اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب یہ بڑا پریشان ہوا ولید بن عقبہ کہ ان کو بلایا کیسے جائے. چنانچہ اپنے قادم کو بلایا, ایک درباری کو, فرمایا جاؤ امام عالی مقام امام حسین کے پاس, عبداللہ ابن زبیر کے پاس, عبداللہ ابن عمر کے پاس, اور ان کو جا کے یہ پیغام دو. یہ رات کا وقت تھا, ان کو جا کے پیغام دو کہ آپ کے مدینہ شریف کے جو گورنر ہیں ولید بن عقبہ وہ آپ کو گورنر ہاؤس بلا رہے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ ان کو یہ پیغام دو. اب یہ قاصد یہاں سے نکلا, یہ سرکاری آدمی یہ یہاں سے نکلا اور یہ تلاش میں لگا. اس نے اتفاق کہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے, کسی دینی مسئلے پہ گفتگو کر رہے تھے. اب یہاں پر یہ قاصد پہنچ گیا, فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور بڑی معذرت کے ساتھ مجھے والی مدینہ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے بھیجا ہے اور ولید بن عقبہ نے کہا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان سب سے کہیے کہ وہ آئیں, میں آپ سے گورنر ہاؤس میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں, صلی اللہ علی نبی جلومی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ علی نبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, اللہ اکبر. اب جب یہ قاصد نے یہ بات کہی, امام عالی مقام کچھ غور و فکر کرنے لگے, عبداللہ ابن زبیر امام عالی مقام کی طرف دیکھنے لگے. امام عالی مقام نے قاصد سے فرمایا تم جاؤ, ہم لوگ تھوڑی دیر میں گورنر ہاؤس پہنچ جائیں گے. اب ادھر سے جب قاصد نکلا, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے شہزادہ رسول یہ فرمائیے کہ کیا معاملہ ہے؟ جب اس نے یہ بات کہی کہ والی مدینہ نے گورنر ہاؤس بلایا تو میں نے آپ کے چہرے مقدسہ کی طرف دیکھا کہ آپ متفکر تھے, اس کی کیا وجہ؟ فرمایا رات میں نے یہ خواب دیکھا, کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یزید ضرور اقتدار پر قابض ہو گیا ہوگا اور اس نے والی مدینہ سے ہماری بیعت کا مطالبہ کیا ہوگا. میرا یہ خیال ہے, میرا یہ گمان ہے. چلو چلتے ہیں گورنر ہاؤس اور دیکھتے ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عمر کو انہوں نے ساتھ لیا. تین افراد پہ مشتمل یہ قافلہ جب آگے بڑھنے لگا, امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کو ایسے نہیں جانا چاہیے. دونوں نے عرض کی کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا 20-30 آدمی اپنے ساتھ لے لو, 20-30 نوجوان اپنے ساتھ لے لو کہ کوئی معاملہ ہو تو وہ آگے بڑھیں. چنانچہ 20 یا 30 نوجوان امام عالی مقام نے اپنے ساتھ لے لیے اور وہ مسلط گورنر ہاؤس کے دروازے پر جب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم سب یہیں دروازے کے باہر کھڑے رہو, ہم لوگ اندر جاتے, اور جب تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو تم 30 کے 30 افراد گورنر ہاؤس میں داخل ہو جانا. ٹھیک ہے ابن رسول صلی اللہ تعالی وسلم, ایسا ہی ہوگا. امام علی مقام, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالی علی مجمعین, مورخین کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گئے. والی مدینہ ولید بن عقبہ نے آپ کی خدمت میں خط پیش کیا. امام علی مقام نے خط کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. امام علی مقام نے باواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون دیگر ساتھیوں کو دکھایا, انہوں نے بھی یہی الفاظ پڑھے. اس کے بعد والی مدینہ نے کئی حکم نامے امام علی مقام کو دکھائے. ڈرتے ڈرتے عرض کی, حضور دیکھیے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا اور میں نے یہ معاملہ آپ کے سامنے نہیں رکھا, اب یہ سارا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ اکبر, اب جب یہ معاملہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ دیکھا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم کہ امام علی مقام امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے, عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے, اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر بیعت نہیں کرتے تو ان سب کے سر تن سے جدا کر کے دمشق بھیج جائیں. اب امام علی مقام نے گورنر ہاؤس میں جو تقریر کی اس کے کچھ الفاظ مورخین نے ذکر کیے, ذرا سنیے اور آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ استقامت کے پہاڑ تھے. اللہ اکبر. امام حسین نے فرمایا پڑھنے کے بعد, اے والی مدینہ, ہم اہل بیت نبوت و رسالت ہیں, ہمارے گھر میں روزانہ فرشتے بلا ناغا حاضر ہوتے ہیں, روزانہ فرشتے ہمارے گھر میں آتے ہیں, ہمارے اللہ نے ہمارے گھرانے کو بلند فرمایا ہے, یزید فاسق ہے, یزید فاجر ہے, یزید شراب کا عادی ہے, یزید ظالم ہے, یزید قاتل ہے, یزید ملعون ہے, ہم جیسے پاک لوگ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. جو ہاتھ بچپن سے لے کے حضور کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں رہا ہو, پاک ہاتھوں میں رہا ہو, وہ ہاتھ کبھی بھی یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. جو تمہارا دل چاہے کرو, جو تمہارا معاملہ, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, جو تمہارا دل چاہے کرو, جو تمہارا معاملہ کرو, جو بات صاف ہم نے کہنی تھی میں نے وہ بات صاف تمہارے سامنے کہہ دی. اللہ اکبر. اب امام علی مقام غصے کی حالت میں اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے یہ سب گورنر ہاؤس سے نکلتے ہیں تو مروان نے ولید بن عقبہ سے کہا, یہ موقع بہت اچھا تھا کہ تم امام علی مقام کی گردن تن سے جدا کر دیتے, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کی تن سے جو ہے گردن تن سے جدا کر دیتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ دعویٰ کر دیں کہ ہم بھی خلیفہ ہیں اور آؤ لوگوں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو تو لوگوں کی توجہ سب کی سب ان کی طرف چلی جائے گی. ولید بن عقبہ نے اسے ڈانٹا. مورخین کہتے ہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ مجھے صد افسوس ہے تجھ پر اور تیری گھٹیا سوچ پر کہ تو مجھے بار بار غلط مشورے دیتا ہے. اب تو میری اس بات کو یاد رکھ کہ میں اپنی دین و دنیا ہلاک کرنا نہیں چاہتا, خدا کی قسم اقتدار چھوڑ دوں گا مگر حسین کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ولید بن عقبہ نے یہ شاندار بات, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب امام عالی مقام امام حسین کے بارے میں اس نے یہ الفاظ کہے. اب آخر کیا بات ہے؟ ایک سوال ہے بڑا اہم. دنیا میں اتنے مسلمان تھے، یزید آخر امام عالی مقام ہی سے بیعت کا کیوں مطالبہ کر رہا تھا؟ اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی گردنیں حسین کے ہاتھ میں، اگر حسین نے میری بیعت کر لی تو آگے جا کے میرا سارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اور امام عالی مقام اس لیے انکار کر رہے تھے کیونکہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا. اب اگر آپ بیعت کر لیتے تو بے شک وہ ہیرے جواہرات میں تول دیتا، سونے چاندی میں تول دیتا، لیکن یاد رکھو سنی مسلمانوں، پھر اسلام کا سارا نظام درم برم ہو جاتا. حق کس کو کہتے ہیں، باطل کس کو کہتے ہیں، نور کس کو کہتے ہیں، ظلمت کس کو کہتے ہیں، روشنی کس کو کہتے ہیں، اندھیرا کس کو کہتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا. آج اگر میں اس جلسے میں بیٹھ کے یزید کی برائی کرتا تو مجمع میں کھڑے ہو کے ہو سکتا ہے کئی لوگ کھڑے ہو جاتے اور کہتے شاہ صاحب اگر یزید برا تھا تو امام حسین نے پھر یزید کی بیعت کیوں کی، کیوں بیعت کی؟ تو یہ سارا جو ہے وہ نظام درم برم ہو جاتا، اور پھر یزید کی ہر بدکاری اور بے حیائی کے جواز پر امام عالی مقام کی بیعت جو ہے وہ سند بن جاتی. امام عالی مقام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، واپس آئے. مورخین کہتے ہیں کہ واپس آنے کے بعد امام عالی مقام نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، دیگر اکابر صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود ہیں، سب کو جمع کیا اور صبح سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو اس طرح کا معاملہ ہو گیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید جو ہے وہ خلافت کی مسند پہ بیٹھ گیا، اس نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کا مطالبہ کیا، عبداللہ ابن عمر سے بیعت کا مطالبہ کیا. اب اہل بیت اطہار کے افراد کہنے لگے شہزاد رسول فرمائیے کہ آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے اس کو واضح طور پر گورنر مدینہ کو کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں فرشتے آتے ہیں، ہم لوگ کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. سب افراد نے کہا کہ حسین بے شک آپ نے سچ کہا، بے شک آپ نے حق کہا. امام عالی مقام نے فرمایا اب سنو، اب جو میں نے بیعت سے انکار کیا ہے اب ہوگا کیا؟ فرمایا ہوگا یہ کہ یزید بھڑک اٹھے گا، اور جب یہ بھڑکے گا تو بھڑکنے کے بعد یہ کیا کرے گا؟ ولید بن عقبہ کو معزول کر دے گا. ولید بن عقبہ کو معزول کرنے کے بعد یہ کسی ایسے ظالم کو مدینہ شریف کا گورنر لگا دے گا جو میری جان کا دشمن بن جائے گا، عبداللہ ابن عمر کی جان کا دشمن بن جائے گا، عبداللہ ابن زبیر کی جان کا دشمن بن جائے گا. پھر ہوگا کیا کہ جب وہ ہم پہ حملہ کرنے آئے گا ہمارے چاہنے والے بھی آگے بڑھیں گے، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے نانا حضور کریم علیہ السلام کا مدینہ خون سے رنگین ہو جائے گا، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. سب لوگوں نے پوچھا حضور آپ پھر چاہتے کیا ہیں، آپ کی آگے کی جو ہے وہ معاملات کیا ہیں؟ فرمایا سنو، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں مدینہ شریف سے ہجرت کر جاؤں، مکہ شریف چلے جاؤں اور وہاں پر میں اپنی بقیہ زندگی گزاروں. سب نے کہا حضور یہ فیصلہ آپ کا بڑا شاندار ہے. اللہ اکبر. اب امام عالی مقام ذرا سوچئے، مدینہ شریف میں پیدا ہوئے اور حضور کریم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت فاطمہ کو دیکھا، حضور کی مزار شریف بھی مدینے میں، حضرت فاطمہ تو زہرا کی مزار شریف بھی مدینے میں، اور یہ سارے معاملات جو ہے دیگر بزرگوں کی، اہل بیت اطہار کے بزرگوں کی مزارات بھی جو ہے وہ مدینے میں. اب امام عالی مقام نے جب یہ الفاظ کہے کہ میں مدینہ شریف سے ہجرت کر جاتا ہوں، اب وہ لوگ کے جو امام سے محبت کرتے تھے وہ رونے لگ گئے، وہ پریشان ہو گئے، حضور آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ فرمایا اگر میں نہیں جاتا تو یاد رکھو کہ پھر یہ معاملہ ہوگا اور میرے نانا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہوگا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. امام عالی مقام نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ سب تیار ہو جائیں، تیاری کریں اور ہم صبح مدینہ شریف کے لیے رواں دواں، مدینہ شریف سے نکلیں گے اور مکہ شریف کے لیے رواں دواں ہو جائیں گے. اب جو افراد جانے والے تھے وہ سب تیاری میں لگ گئے. مورخین کہتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب آ گئے مسجد نبوی شریف. مسجد نبوی شریف میں امام علی مقام آئے اور ریاض الجنت میں عبادت و نوافل میں مشغول ہو گئے. اب عبادت و ریاضت میں مشغول ہونے کے بعد اب جو بات ہے وہ میرے جگر کو جو ہے وہ چیرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے. اب جو امام علی مقام کے الفاظ ہیں اس کے اندر اگر گہرائی میں اتریں بہت کچھ ہے کہ مجھ میں بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن آپ آئے ہیں سننے کے لیے تو میں تاریخ کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا. عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، زار و قطار روتے رہے امام علی مقام امام حسین. اب عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، کیا کہتے ہیں آپ غور سے سنیے. عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ، یہ تیرے نبی کی قبر اطہر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میں جن حالات سے مجبور ہو کے جا رہا ہوں تو جانتا ہے، میں نے ہمیشہ نیکی کو اختیار کیا اور ہمیشہ بدی سے اجتناب کیا. اے اللہ، میں تجھ سے اپنے آقا کی قبر کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تو میرے لیے وہ راستہ پیدا کر دے جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا مندی ہو. امام علی مقام زار و قطار رو رہے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں اللہ اکبر. اب یہاں دعا سے فارغ ہوئے تو مورخین کہتے ہیں کہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد امام علی مقام کو افسوس ہے نا مدینہ چھوڑنے کا. کوئی بھی معاملہ ہوتا اپنے نانا کی مزار پہ آ جاتے، کوئی بھی معاملہ ہوتا والدہ محترمہ کی مزار شریفہ پر چلے جاتے. آج افسوس ہے امام علی مقام کو. اب یہاں پر دعا کی، اب دعا کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کی مزار شریفہ پر حاضر ہو گئے. مورخین کہتے ہیں کہ ہدیہ درود و سلام پڑھتے رہے، زار و قطار روتے رہے. جب آنسوؤں کو قرار نہ ملا تو امام علی مقام حضور کی مزار شریفہ سے لپٹ گئے، لپٹ گئے، رو رہے ہیں زار و قطار. اتنے میں اونگ آ گئی، نیند کا ایک جھونکا آ گیا. خواب میں کیا دیکھا کہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہو گئے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ فروز ہو گئے. حضور نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، چوما. کیا فرمایا مورخین نے اس کو بھی لکھا. حضور نے فرمایا اے میرے پیارے حسین، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم خاک و خون میں تڑپائے جاؤ گے. میری امت کے چند اور ساتھیوں کے ساتھ تم زمین کربلا میں ظلم و ستم کے ساتھ ذبح کیے جاؤ گے اور تم سب پیاسے بھی ہوگے، پانی تمہیں میسر نہ ہوگا. اس کے باوجود قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، خدا کی قسم ان کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. گھبراؤ نہیں، تم من قریب اپنے ماں باپ کے پاس پہنچنے والے ہو. گھبراؤ نہیں، تم من قریب اپنے ماں باپ کے پاس پہنچنے والے ہو اور تمہارے والدین تمہارے مشتاق ہے کہ کب ہمارا حسین آئے، وہ تمہارے مشتاق ہے. اس حالت میں امام علی مقام اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام سے روتے ہوئے خواب میں عرض کر رہے ہیں، اے میرے پیارے نانا جان، میری دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں سوائے اس کے کہ آپ مجھے یہیں اپنی قبر میں جگہ دے دیں. میں دنیا میں جانے کو پسند نہیں کرتا، آپ مجھے اپنی قبر میں جگہ دے دیں. حضور نے حسین کو تسلی دی، فرمائے نہیں ہے پیارے بیٹے، تمہارے لیے دنیا میں ابھی رجوع ہے، کیونکہ تمہیں شہادت کا وہ مرتبہ پانا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، جس کا عظیم ثواب تم کو ملنا ہے. اس حالت میں امام علی مقام قبر اطہر سے بیدار ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا اے پیارے نانا جان، اب حسین کی آخری حاضری ہے، امید نہیں ہے کہ اب دوبارہ قبر اطہر کی حاضری مجھ کو نصیب ہو. امام علی مقام صبر کا دامن لیے پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مزار شریفہ پر حاضر ہو گئے، پھر فاروق اعظم کی مزار شریفہ پر حاضر ہوئے اور امام علی مقام زار و قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مورخین نے لکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ کی مزار شریفہ پر آ گئے. اللہ اکبر. آنے کے بعد اپنی والدہ کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں تو قبر اثر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، امام علی مقام کے یہ الفاظ بھی کلیجے کو چھنی کر دیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، اے میری پیاری امی جان، میں آپ کے نازوں کا پالا ہوا حسین ہوں، آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے دل کا سرور ہوں، وہ حسین کے جس کی ذرا برابر تکلیف آپ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اب وہ حسین مجبور کر دیا گیا ہے کہ مدینہ شریف سے چلا جائے۔ امی جان، آج سے پہلے قبر پر حاضری دے کے دل کو تسلی دے لیا کرتا تھا، اب میں حاضری کی سعادت سے محروم ہو رہا ہوں، آپ کی جدائی سے میرا دل ٹوٹ رہا ہے، آپ جانتی ہیں کہ میں مجبور ہوں، آپ کے لاڈلے حسین کی آزمائش کا وقت قریب آ گیا، امی جان میرے لیے دعا فرمائیے کہ میری جان چلی جائے لیکن نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین پہ داغ نہیں آنا چاہیے، نانا کے دین پہ داغ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ امام علی مقام نے کہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں میں آ گئے، محمد بن حنفیہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ حضور آپ ٹھہر جائیے، میں جب طبیعت میری ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فرمائے، نہیں، تم یہیں پر رہو اور یزیدیوں کی معاملات کی مجھے جو ہے وہ قبر دیتے رہنا۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام اب دن ہے مکہ شریف کے لیے نکل رہے، مگر نگاہیں ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی مزار شریفہ پر لگی ہوئی، زار و قطار ہو رہے ہیں اور در و دیوار پر نگاہیں ڈالتے ہوئے گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ مورخین نے کہا کہ یہ واقعہ 60 ہجری ماہ رجب کی 27 تاریخ بروز اتوار 3 مئی 680 کو ہوتا ہے۔ پھر امام علی مقام چھٹے روز جمعۃ المبارکہ 3 شعبان الموسم 9 مئی 680 کو مکہ شریف میں داخل ہو گئے۔ آج مکہ شریف میں عجب منظر ہے، ایک وہ وقت تھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، حضور مکے میں آئے تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف آئے تھے تو مدینہ شریف کے لوگوں نے حضور کا والہانہ استقبال کیا تھا، طلع البدر علینا من قنیت الودائی کے فلک شگاف نعروں سے پورا مدینہ شریف گونج رہا تھا۔ آج حسین مکہ شریف پہنچے تو آج حسین کے نعروں سے پورا مکہ شریف گونج رہا ہے، سب لوگ امام علی مقام کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے، سب لوگ آ گئے، اللہ اکبر۔ اب امام علی مقام مکہ شریف میں سکونت اختیار کرتے، مورخین کہتے ہیں کہ جب یزید ملعون کو پتا چلا کہ امام علی مقام نے یہ معاملہ کیا، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور امام علی مقام مکہ شریف جو ہے وہ ہجرت کر گئے، تو یزید نے ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا، ان کی جگہ ابن اشتق کو اس نے گورنر مدینہ بنا دیا۔ یہاں یہ معاملہ ہوا، ادھر امام علی مقام مکہ شریف میں، مکہ شریفوں کی قسمت، مکہ شریف کے لوگوں کی گویا قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، سب لوگ آ رہے، امام حسین نماز پڑھا رہے، سب لوگ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے، مسئلے مسائل دریافت کر رہے، اپنے معاملات امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر رہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ بڑے پیارے انداز سے یہ زندگی گزر رہی ہے، بہت اچھی یہ زندگی گزر رہی ہے۔ اب کیا ہوا، میں نے آپ سے کہا کہ کمیونیکیشن کا نظام اس وقت اتنا مربوط پیمانے پہ نہیں تھا جیسا کہ آج ہے۔ اب کیا ہوا، کوفے والوں کو پتا چل گیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام علی مقام نے گورنر مدینہ کو سخت جواب دیا، پھر امام علی مقام کو مدینہ شریف چھوڑنا پڑا، وہ مکہ شریف پہنچ گئے اور اب امام علی مقام مکہ شریف میں ہیں۔ اب کوفے والوں نے امام علی مقام کو، مورخین کہتے ہیں کہ خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ اپنی نالج میں یہ بات رکھیے گا، مورخین کہتے ہیں کہ کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جبکہ 1400 سے 1600 ہجری تک قادسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کی اور مدائن کی آب و ہوا ان کے مطابق نہیں تھی، تو صحابی رسول حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے مکانات تعمیر ہوئے۔ پھر 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے منتقل ہو کر یہاں مقیم ہوئے۔ اس طرح کوفہ شہر جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، کوفیوں کو جب یہ خبر پہنچی جو میں نے آپ کو معاملہ بتایا، اب وہ سب کے سب سلیمان بن سورت کے گھر میں جمع ہوئے اور کہا کہ یہ معاملہ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمیں امام کا ساتھ دینا چاہیے. کیا کہا؟ ہمیں امام کا ساتھ دینا چاہیے. کس طرح ساتھ دیں؟ امام کو ہم خطوط لکھتے ہیں، اے امام عالی مقام آپ کوفے تشریف لے آئیے، ہم سب کے سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار، ہم 40,000 ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے دائیں ہوں گے، بائیں ہوں گے، آگے ہوں گے، پیچھے ہوں گے، کوئی بھی دشمن آپ پر نگاہ بری نہیں اٹھا سکتا، نگاہ بد نہیں اٹھا سکتا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. چنانچہ کوفیوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے. مورخین کہتے ہیں کہ پہلا خط عبداللہ ابن سبعی حمدانی عبداللہ بن دال کے ہاتھوں امام عالی مقام کی خدمت میں آیا، اور پھر دیگر لوگوں کے خطوط بھی جو ہے وہ آتے رہے. اس طرح ملا محمد باقر مجلسی اصفانی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ 12,000 مومنین کے خطوط امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ گئے. بعض مورخین نے لکھا کہ اس سے زیادہ خطوط جو ہے امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ گئے. اب امام عالی مقام کے سامنے یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آ جائیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اگر ہم لوگ گمراہ ہو گئے تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی، اگر ہم لوگ بھٹک گئے تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی، اگر ہم نے یزید کی بیعت کر لی ہم تو آپ کو بلا رہے ہیں، اور اگر آپ نہیں آئے ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو میدان محشر میں اگر آپ سے یہ سوال ہوگا تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا. امام عالی مقام کے سامنے یہ سارا معاملہ. مورخین کہتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنے سارے خطوط آ گئے تو انہیں ایک خط لکھا، فرمایا تمہاری محبتیں میرے پاس پہنچ رہی ہیں، میں نے اس پر بہت غور و فکر کیا، تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے چچا زاد حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، وہ وہاں پہنچیں گے اور کوفے کے حالات کیا کیا ہیں وہ مجھے خط کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے مجھے بتائیں گے، اور میں نے مناسب سمجھا تو پھر میں بھی تمہارے پاس ان قریب کوفے پہنچ جاؤں گا. اللہ اکبر! یہ خط امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے انہیں روانہ کر دیا. اب حضرت مسلم ابن عقیل تیار ہوتے. حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی، مورخین کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے انہیں تیار کیا، آپ جائیے اور وہاں جا کر کے معاملات لکھیے کہ کیا معاملات. مورخین کہتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ جانے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے دو شہزادے، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام ابراہیم تھا، وہ اپنے والد سے بڑی محبت کرتے، پیار کرتے. کہنے لگے ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. بچوں کا جب اصرار بڑھا تو گھر کی عورتوں نے کہا کہ مسلم لے جاؤ، لے جاؤ، اس میں کیا حرج ہے. تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ پہنچتے. مورخین کہتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار بن عبید ثقفی کے گھر میں قیام کیا. اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں. اب لوگ آ گئے، پہلے دن 12,000 کوفیوں نے حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، دوسرے دن 18,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، دوسرے دن، تیسرے دن کئی اور ہزار آ گئے، انہوں نے بیعت کی. اس طرح 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی. مسلم ابن عقیل نماز پڑھا رہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے، مسلم ابن عقیل سے مسئلے مسائل معلوم کر رہے، مسلم ابن عقیل مسئلے مسائل بتا رہے ہیں. اب یہاں کوفے کے اندر یہ فضا جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. کہتے ہیں کہ اس وقت کوفے کے گورنر تھے مشہور صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی. نعمان بن بشیر ایک دن کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، کہنے لگے اے لوگوں تم یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح کا جب معاملہ ہوگا اور یہ بات جب یزید تک پہنچے گی وہ بھڑک اٹھے گا اور وہ یقیناً حضرت مسلم ابن عقیل کو تکلیف پہنچائے گا، اور اگر امام عالی مقام آ گئے تو امام عالی مقام کو بھی وہ تکلیف پہنچائے گا، وہ ضرور کسی ایسے آدمی کو مجھ کو معزول کر کے کسی ایسے آدمی کو گورنر کوفہ بنا دے گا کہ جو بہت بڑا ظالم ہوگا. اب حضرت نعمان ابن بشیر نے جب یہ تقریر کی تو مورخین کہتے ہیں کہ ایک شخص کہ جس کا نام عبداللہ بن مسلم حضرمی تھا، اس نے بکواس کی اور کہا کہ آپ کمزور ہیں، آپ سخت گیر نہیں ہیں، آپ سخت گیری کو اختیار کیجیے، پھر دیکھیں آپ کے یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ حضرمی، عمارہ بن عقبہ، عمر بن سعد، یہ لوگ باہر جمع ہوئے، کہنے لگے ہم بھی خط لکھتے ہیں یزید کو۔ یزید کو انہوں نے خط لکھا، خط کے اندر لکھا کہ لگتا یہ ہے کہ کوفہ ان قریب تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ وہ دیکھو مسلم ابن عقیل آ گئے، ان کے ہاتھ پہ 40,000 کوفیوں نے جو ہے وہ بیعت کر لی ہے، اب لگتا ہے کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کسی ایسے ظالم آدمی کو کوفے کا گورنر بنا کر کے بھیجو کہ وہ آئے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دے، کوفے کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور مسلم ابن عقیل کا سر تن سے جدا کر دے، اور کوئی بھی اگر اس معاملے میں سر اٹھائے اس کا سر بھی تن سے جدا کر دے۔ کسی ظالم آدمی کو تم کوفے بھیجو۔ اب یہ خط پہنچا یزید کے پاس دمشق میں۔ مورخین کہتے ہیں یزید نے جب سنا بلا لیا درباریوں کو مشورے کے لیے، یہ بتاؤ کہ اس معاملے میں سخت گیر آدمی کون ہے؟ تو ایک نے مشورہ دیا، وہ عبداللہ ابن زیاد ہے، جو بہت سخت آدمی ہے، آپ عبداللہ ابن زیاد کو جو ہے وہ بلائیں، اور عبداللہ ابن زیاد جو بصرہ کا حاکم ہے اس کے نام و حکم نامہ جاری کریں کہ وہ جائے، نعمان بن بشیر کو معذور کر دیا جائے، وہ جا کر کے وہاں کوفے کی گورنری سنبھالے اور اس معاملے کو وہ حل کرے کہ یہ معاملہ جس طریقے سے بھی وہ حل کر سکتا ہے۔ اب یہ حکم نامہ پہنچ گیا بصرہ ابن زیاد ملون کے پاس، اس نے اپنے بھائی کو گورنر بصرہ مقرر کیا، مورخین کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود کئی آدمیوں کے ساتھ کوفے کے لیے نکلا۔ اب کوفے کے جو مسلمان تھے وہ حجازی راستے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ امام عالی مقام آئے اور ہم ان کا استقبال کریں شاندار طریقے سے۔ اب اس ملون نے کیا کیا، حجازی راستے کو اختیار کیا جہاں سے امام عالی مقام آنے والے تھے، رات کے وقت چادر اوڑھ کے اپنے ماننے والوں کے ساتھ یہ آیا۔ لوگ سمجھے کہ امام عالی مقام جو ہے وہ آ گئے ہیں کوفے، لوگوں نے ابن رسول اللہ کہہ کر اس کا استقبال کیا، لیکن بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ ابن رسول اللہ نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ملون جو بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر، اب جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا لوگ مایوس ہو کر، مورخین کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد گورنر ہاؤس پہنچا، حکم نامہ دکھایا نعمان بن بشیر کو کہ یہ دیکھیے یزید نے آپ کو معذور کر دیا ہے، آج سے جو ہے میں گورنر کوفہ ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، اس نے پھر دوسرے دن بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو قبیلوں کے سردار تھے، اور کہنے لگا آئے لوگوں سنو، ہم نے سنا ہے کہ تم یزید کی بغاوت پہ اتر آئے ہو اور تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی، 40,000 آدمی جو ہے وہ بیعت کر گئے۔ یاد رکھو کہ اگر میں نے اب یہ سنا کہ لوگ مسلم ابن عقیل سے محبت کرنے لگے ہیں، میں تم سب کی گردنیں تن سے جدا کر دوں گا اور بیچ چوراہے پہ لٹکا دوں گا۔ لوگ اس کے ظلم سے، مورخین کہتے ہیں، اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ اب کیا ہوا، اب کوفے کی فضا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم ابن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا تو مسلم ابن عقیل نے مختار بن عبید ثقفی کی رہائش گاہ، سب کو معلوم تھی کہ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، آپ نے وہ رہائش گاہ تبدیل کر دی، اور مورخین کہتے ہیں کہ آپ عروہ بن ہانی کے یہاں پر آ کے قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ اکبر، عروہ بن ہانی کے یہاں پر آ گئے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ ضرور جو ہے وہ کوفے کی فضا کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہوگی۔ اب یہ یہاں پر آئے اور وہاں پر واقعی وہ معاملات کرنے لگ گیا کہ جو جس جس نے بیعت کی یا جس جس نے محبت کا اظہار کیا اس کو وہ سزا دینے لگ گیا۔ ہانی بن عروہ کے یہاں آپ مقیم ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہانی بن عروہ وہ شخص تھے کہ کوفے کے اندر ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا اور 12,000 مجاہدین ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، 12,000 افراد تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ہانی بن عروہ اور ابن زیاد کی باس نے کہا کہ بچپن سے دوستی تھی۔ اب ابن زیاد کو جب کوفہ پہنچا اور اس نے کہا کہ ہانی بن عروہ میرے پاس نہیں آئے، کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے گورنر کوفہ وہ بیمار ہے۔ اس نے کہا چلو پیغام بھجوا دو کہ کل جو ہے میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر آؤں گا۔ اب ایک شخص نے مسلم بن عقیل سے کہا موقع اچھا، آپ دروازے کے پیچھے چھپ جائیے گا، جب حانی بن عروہ یہ کہیں کہ پانی پلاؤ، آپ دروازے کے پیچھے نکلنا، ابن زیاد کی گردن تن سے جدا کر دینا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ حانی بن عروہ کے پاس جب ابن زیاد آیا اور حانی بن عروہ نے کہا کہ پانی پلاؤ پانی پلاؤ، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل دروازے کے پیچھے سے نہیں آئے. جب ابن زیاد چلا گیا تو کسی نے کہا کہ یہ کیا معاملہ آپ نے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے فرمایا یا میں نے حضور سے سنا کہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. میں نے حضور سے سنا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. بعض مورخین نے اس واقعے کو دوسری طرح بیان کیا کہ حانی بن عروہ نے کہا نہیں، مہمان کو قتل کرنا یہ ہماری شان نہیں ہے، یہ ہماری شان نہیں ہے، ہم اس طرح کا کوئی بھی فعل نہیں کریں گے. ابن زیاد ایک دو مرتبہ آتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پر مسلم ابن عقیل جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں کہ ایک دن ابن زیاد نے اعلان کیا، مسلم ابن عقیل کہاں کہاں گئے، وہ 40,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ کہاں کہاں پر چھپے ہوئے، تلاش کیا جا. او ہو، تلاش شروع ہو گئی لیکن مسلم ابن عقیل کا کسی کو بھی کچھ پتا نہیں چلا. ابن زیاد بڑا پریشان ہوا. اس نے شام کا ایک شخص کے جو جاسوسی میں بہت ماہر تھا کہ جس کا نام جو ہے معقل آیا، اس کو بلایا، یہ لو 10,000 درہم تلاش کرو، تمہیں اور ہم انعام دیں گے، تم اس کام میں ماہر ہو. اب وہ واقعی بہت ہوشیار تھا. اس نے کہا کیسے پتا لگایا جائے کہ مسلم ابن عقیل کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا سب سے پتا لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں کوفے کی جامع مسجد، جسے مسجد انبیاء کہتے ہیں کہ اس میں انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں، میں وہاں پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سب سے آخر میں کون آدمی مسجد سے نکلتا ہے. جو آخر میں ہوگا وہی ضرور محب اہل بیت ہوگا، کہ جس کا دل نماز میں لگتا ہو. معقل جاسوس مسجد میں گیا، جب نماز سے لوگ نکل گئے دیکھا کہ ایک شخص کہ جن کا نام اوس آیا، وہ صحابی عبادت میں مصروف، یہ ان کے پاس پہنچا. مسلم بن اوس ان کا نام آیا، ان کے پاس پہنچا، کہنے لگا حضور میں محب اہل بیت شخص ہوں، میں اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل یہاں پر آئے اور میں ان کی خدمت میں کچھ دینار لے کر کے آیا ہوں. یہ دیکھیے تھیلی، دینار کی تھیلی پیش کی. وہ کہاں پہ رکے ہوئے تاکہ میں ان کی خدمت میں یہ مال پیش کروں؟ اب وہ سادہ سے آدمی تھے، مورخین کہتے ہیں کہ وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور پتہ بتا دیا اسے کہ مسلم ابن عقیل حانی بن عروہ کے گھر میں. اب یہ وہاں پہنچ گیا، الگ سلیف ہوتی ہے، مال اس نے پیش کیا، مسلم ابن عقیل نے مال قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ جاسوس روزانہ آتا اور یہاں سے رپورٹ لیتا اور ساری رپورٹیں جمع کرتا رہا. اور ایک دن ابن زیاد نے کہا کہ معقل ہم نے تمہیں 10,000 درہم انعام دیا اور 10,000 درہم تمہیں پیسے دیے کہ تم مسلم ابن عقیل کا پتہ چلاؤ، تو مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو پہلے ہی دن معلوم کر دیا کہ مسلم ابن عقیل کہاں چھپے ہوئے، کہاں ہیں وہ؟ وہ آپ کے گہرے دوست حانی بن عروہ کے گھر میں، وہیں پر ہے. اچھا، حانی بن عروہ کے یہاں؟ ہاں، میرا دوست ہونے کے باوجود اس نے میرے دشمن کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا. ہاں یہی معاملہ، اس نے اپنے لشکریوں کو بھیجا، جاؤ حانی بن عروہ کو لے کے آؤ. لشکریوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ تو شدید بیمار ہے. اس نے کہا نہیں، بیماری وغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھ لی، ان کو یہاں پر اٹھا کے لے کے آؤ. اب وہ گئے اور جا کے کہا کہ حانی بن عروہ آپ کو گورنر کوفہ ولید بن زیاد، یہ آپ کو گورنر کوفہ ابن زیاد نے جو ہے وہ طلب کیا ہے. اللہ اکبر. حانی بن عروہ سمجھ نہیں سکے کہ معاملہ کیا ہے. وہ بغیر کسی کو بتائے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. آج ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. ابن زیاد نے کہا حانی بن عروہ تم اپنے گھر میں ہمارے دشمن کو چھپاتے ہو؟ حانی بن عروہ نے کہا کس دشمن کو چھپایا؟ تم نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں نہیں چھپایا؟ انہوں نے کہا تجھ کو کس نے بتایا کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں؟ اس نے کہا اس شخص نے. معقل ادھر آؤ. اب جب معقل آیا اب تو حانی بن عروہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. وہ بڑے پریشان ہوئے لیکن اللہ اکبر اہل بیت کی محبت دیکھی. اس نے کہا کہ تم نے چھپایا؟ انہوں نے کہا ہاں، مسلم ابن عقیل میرے گھر میں، پیش کرو. مہمانوں کو قتل کرنا اور قتل کے لیے پیش کرنا یہ ہماری شان نہیں، میں تجھ کو سزا دوں گا، تم جتنی سزا دو میں مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس پیش نہیں کر سکتا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عنی بن عروہ نے کہا پھر میرا قبیلہ بھی آ جائے گا، پھر تیرے ارد گرد تلواریں چمکے گی۔ اس نے کہا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ کہا ہاں تو جو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے اٹھایا حانی بن عروہ کے سر پہ اور چہرے پر مارا کہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ، اور کافی وقت ہو گیا کہ حانی بن عروہ گھر سے گئے اور پہنچے نہیں، کسی نے بتا دیا کہ گورنر ہاؤس میں ہیں اور وہ زخمی ہو گئے۔ اوہو سارا قبیلہ امڑ آیا، کئی ہزار آدمی آ گئے۔ مسلم ابن عقیل کو پتا چلا کہ میرے دوست کے ساتھ، ہم سے محبت کرنے کے والے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ مسلم ابن عقیل بھی جو ہے وہاں پر پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ چاہتے مسلم ابن عقیل تو اس گورنر ہاؤس کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے۔ اب ابن زیاد بڑا پریشان ہوا، حانی بن عروہ کو قید کرو، قید کر دیا گیا۔ اب بڑا معاملہ ہو گیا، لوگ اس وقت ایک آدمی قاضی شرے کی بات بہت مانتے تھے۔ قاضی شرے کو بلایا، قاضی شرے سے کہا کہ قاضی شرے دیکھو یہ حانی بن عروہ، جا کے لوگوں سے کہو کہ خیریت سے، یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں، دونوں گفتگو کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا، جا کر کے لوگوں سے کہہ دو۔ ادھر حانی بن عروہ نے قاضی شرے سے کہا کہ جا کر کے لوگوں سے کہو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، مجھ پہ ظلم ہوا ہے، اگر میرے قبیلے کے دو چار افراد داخل ہو گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ قاضی شرے نے کہا میں سچ تو کہہ دوں، پیچھے دیکھو میرے جاسوس لگے ہو، اگر میں سچ کہوں گا تو میری گردن بھی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، قاضی شرے آئے اور مجبوراً، مورخین کہتے ہیں کہ ان کو جھوٹ بولنا پڑ گیا۔ او ہو لوگوں تم چلے جاؤ، کیوں آ گئے تم، یہ دونوں تو بچپن کے دوست ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جب لوگوں نے سنا، وہ قاضی شرے پر بہت یقین رکھتے تھے، وہ سب کے سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا، سوا ایک بج چکا، اور آپ کی محبت، آپ کی دلچسپی، آپ کی لگن سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اور اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے۔ اب میں مختصر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ اب حانی بن عروہ یہاں پر قید، مسلم ابن عقیل جب آتے ہیں تو کئی ہزار کا لشکر، مسلم ابن عقیل چاہیں تو گورنر ہاؤس کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ اب اتنے میں کہتے ہیں کہ جب سنا قاضی شرے کی زبان سے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو سب لوگ چھٹ گئے۔ 500 آدمی مسلم ابن عقیل کے ساتھ رہ گئے، کتنے آدمی؟ 500 آدمی۔ اب کیا ہوا صاحب؟ مورخین کہتے ہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا مغرب کی، غالباً حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم سب مسجد انبیاء میں نماز ادا کرتے۔ مؤذن نے اذان دی، تکبیر کہی گئی، مسلم ابن عقیل نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، 500 نمازی پیچھے ہے۔ مسلم ابن عقیل نے جب سلام پھیرا، سارے نمازی غائب۔ یہ خبر عام ہو گئی کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اگر تم جانتے نہیں اپنے اپنے گھروں کو، اگر نہیں گئے مسلم کے ساتھ رہے، ادھر یزید کا لشکر آنے والا ہے، وہ سب تم لوگوں کو سزا دے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو 500 نمازی پیچھے سے غائب، مسلم ابن عقیل تنہے تنہا ہے۔ اب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے، سارے دروازے بند ہیں، ساری کھڑکیاں بند ہیں، وہ لوگ کے جنہوں نے خطوط لکھ کر کے شہزادے، حضور کے شہزادوں کو بلایا، آج ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم ابن عقیل گلی سے گزر رہے، ہر دروازہ بند، ہر کھڑکی بند ہے۔ ایک گلی سے جب گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت، بوڑھی عورت تھی، دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی، اس کا نام تھا توع۔ آ گئے مسلم ابن عقیل، حضرت مسلم ابن عقیل نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، فرمایا پانی ملے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ وہ ایک پیالے میں پانی لے آئی، مسلم ابن عقیل نے، مورخین کہتے ہیں کہ پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہیں بیٹھے رہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اپنی فکر نہیں ہے، امام حسین کی فکر ہے کہ میں نے تو خط لکھ دیا کہ حسین آپ آ جائیے، 40,000 آدمی میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، آپ آ جائیے، معاملات بہت اچھے ہیں، اور خط یہاں سے روانہ ہو گیا ہے، وہاں ان کو مل بھی گیا ہوگا، اور آج میرے ساتھ یہاں پر یہ معاملہ کہ جنہوں نے بلایا ہر دروازہ بند، 40,000 لوگ کے جنہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی سب کے سب غائب، زارو قطار رو رہے ہیں۔ اس عورت نے جب دیکھا، پوچھا آپ جاتے کیوں نہیں، جائیے آپ اپنے گھر جائیے۔ فرمائے کہاں جاؤں، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں شہزادہ رسول مسلم ابن عقیل ہوں۔ اس نے جب یہ سنا، او ہو، وہ کہنے لگی حضور آپ باہر بیٹھے، میرے گھر میں تشریف لائیے، میرے گھر میں آرام کیجئے۔ مسلم ابن عقیل کو گھر میں لے گئی، اچھا کھانا پکا کے لائے، حضور آپ کھائیے۔ فرمایا کھانے کی آرزو نہیں ہے، پانی لے آؤ تاکہ وضو کر لوں اور نماز ادا کروں۔ وہ پانی لے آئی، وضو کیا، ساری رات نماز اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی، وہ عورت جب آئی تو دیکھا کہ سامنے کھانا جوں کا توں موجود ہے۔ کہا حضور رات بھر آپ روتے رہے، قرآن اور نماز پڑھتے رہے، آپ اب ناشتہ کر لیجئے، میں ناشتہ لے کے آئی ہوں۔ فرمایا نہیں، رات میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے، حضور فرما رہے مسلم آؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں، لگتا یہ ہے کہ میری شہادت کا وقت آ گیا۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ رات میں اس عورت کا لڑکا کہ جس کا نام بلال تھا، وہ بھی آ گیا تھا، اور وہ یزیدی کیمپ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ میری ماں آ رہی ہے جا رہی ہے، تو پوچھا اس نے کہ گھر میں کون آیا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مسلم ابن عقیل آئے ہیں جو حضور کے شہزادے ہیں، میں ان کی خدمت میں مصروف ہوں۔ صبح ہوتی ہے، یہ بلال جب یزیدیوں کے کیمپ میں پہنچتا ہے تو ابن زیاد لالچ دیتا ہے انعام کا، کہ کوئی اگر مسلم ابن عقیل کو میرے پاس لے کر کے آئے گا تو اتنا انعام اس کو دیا جائے گا۔ یہ بلال ابن اشس کے پاس پہنچتا ہے، ابن اشس سے کہتا ہے کہ جس آدمی کو تم تلاش کر رہے ہو وہ آدمی تو میرے گھر میں چھپا ہوا ہے، چنانچہ چلو میرے ساتھ اور مجھے انعام دلاؤ۔ ابن اشس آ گیا ابن زیاد کے پاس، کہنے لگا مسلم ابن عقیل پتا چل گیا، کہاں کہاں، اس بلال کے گھر میں ہے، یہ بتا رہا ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ اس نے کہا ایک فوج کا دستہ دے۔ ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے فوج کا دستہ؟ کہاں، آپ نہیں جانتے حضور کے گھرانے کا فرد ہے، کم از کم 70 آدمی تو دے۔ 70 فوجی ابن اشس کے حوالے کر دی۔ یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے، شور بلند ہو گیا، یزید کی فوج آ گئی، یزید کی فوج آ گئی۔ امام مسلم ابن عقیل نے طوا سے فرمایا یزیدی فوج آ گئی اور وہ یقیناً اس گھر میں آئے گی۔ اس طوا نے کہا کہ اس گھر کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ فرمایا تیرے بیٹے نے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن تجھے تیرے کیے کا اجر ملے گا، اس کو اس کے کیے کا اجر ملے گا۔ تلوار ہاتھ میں لی باہر آئے۔ اس عورت نے کہا حضور آپ گھر میں رہیے۔ فرمایا نہیں، یہ یزیدی لوگ پھر اس گھر کو آگ لگا دیں گے، یہ معاملہ تو ہوگا۔ مسلم ابن عقیل باہر آ گئے، اللہ اکبر، تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ مورخین کہتے ہیں کہ 41 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب ایک کھلبلی سی مچ گئی، ایک عجیب معاملہ۔ ابن اشس بھاگا ابن زیاد کے پاس، اور فوج دو، کیا ہو گیا؟ وہ 41 تو ٹھکانے لگ گئے، گئے 41، ایک اکیلے آدمی نے 41 کو مار دیا۔ کہا ہاں، تم نے کیا سمجھا وہ کسی سبزی فروش کا لڑکا ہے؟ ایک قوم کا نام لیا، وہ بزدل قوم سے تعلق رکھتا، وہ شہزادہ رسول ہے، اور فوج دو۔ پھر اور فوج، 300 آدمی اور حوالے کیے گئے، اور ابن زیاد نے کہا دھوکہ دو، جا کے کہو کہ ابن زیاد امان دیتا ہے، یہ آئے۔ اور ابن زیاد نے کہا، ابن زیاد کی بات ابن اشس نے دہرائی کہ ابن زیاد تم کو امان دیتا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل نے تلوار نیچے کی، توا سے پانی مانگا، مورخین کہتے پانی پینے لگے، ایک یزیدی قبیس نے پتھر اٹھایا، مسلم ابن عقیل کے چہرے پہ مار دیا، ہونٹوں سے خون نکلنے لگا، آگے کے دانت شہید ہو گئے۔ پھر ایک ملون نے پیچھے سے پتھر مارا، مسلم ابن عقیل زمین پہ جلوہ گر ہو گئے۔ فرمایا اب بھی دھوکہ دیتے ہو کہ ابن زیاد جو ہے وہ امان دیتا ہے؟ ابن زیاد امان دینے والا آدمی نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، گورنر ہاؤس میں، پھر وہاں پر ایک لمبی گفتگو ہے، مسلم ابن عقیل کو چھت پہ لے جایا گیا، ایک قبیس نے مسلم ابن عقیل کی گردن پہ ایسا وار کیا کہ آپ کا سر مبارکہ گورنر ہاؤس سے نیچے گرا، اس ملون نے جسم مقدسہ بھی اٹھا کر کے زمین پہ پھینک دیا، مسلم ابن عقیل شہید ہو جاتے۔ اس کے بعد ان کے شہزادوں کی دھوم مچتی کہ ان کے شہزادے کہاں، تو ایک شخص انعام کے لالچ میں ان دونوں شہزادوں کی گردنیں بھی تن سے جدا کر دیتا، دونوں شہزادے بھی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلم ابن عقیل کا خط پہنچتا ہے، امام مسلم اپنے حج کو عمرے کے اندر تبدیل کر کے اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام امام حسین سے کئی لوگوں نے راستے میں ملاقات کی، امام عالی مقام نے ان سے ملاقات بھی کی، پھر ایک مقام پر جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کے بھائیوں کو بلایا، شہزادوں کو بلایا، یہ معاملہ ہو گیا، اب جس میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، میں کسی سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کروں گا۔ سب نے کہا نہیں حضور، اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہوگا، آپ کے بغیر پھر جینے کا مزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کئی لوگ چلے گئے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھومتے 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 کوفہ میں داخل ہو جاتے، یہ کربلا میں داخل ہو جاتے، لوگوں سے پوچھا کہ کون سی زمین ہے، لوگوں نے کہا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت امام عالی مقام وہیں پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ حسین تمہیں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک بڑا ہمت والا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں جو ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آیا، کسی نے کہا تھا کہ حسین کیا بات ہے، آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں، تو حسین نے فرمایا تھا کہ سنا ہے کہ وہاں پر میری مقتل گاہ تیار کی گئی ہے، حسین کو جہاں پہ قتل کیا جائے گا حسین اپنی آنکھوں سے وہ جگہ ضرور دیکھے گا۔ حسین ڈرنے والا نہیں ہے، حسین فکر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میدان کربلا میں موجود ہے، حر نے آپ کو گھیرا ہوا، جانے نہیں دے رہا، معاملات ہوتے، ادھر رے کی فتح کے لیے ابن سعد کو بھیجا جاتا ہے، ابن سعد آگے نکلتا ہے تو خط پہنچتا ہے اسے، ابن زیاد کا حکم نامہ، واپس آ جاؤ پہلے اس مہم کو سر کرو، وہ 4000 کا لشکر لے کر کے یہاں پر آ جاتا ہے، پھر یہاں پر صلح کے معاملات ہوتے ہیں تو شمر بیچ میں مداخلت کرتا ہے اور شمر کہتا ہے نہیں آ گئے تو ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، ابن سعد سے کہا جاتا ہے تمہیں رے کی حکومت چاہیے تو تمہیں حسین کی اس مہم کو سر کرنا ہوگا۔ غرض یہ کہ وہ لالچ میں آ کے تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں حسین کی اس مہم کو سر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، 9 محرم کی رات آ گئی، خیمے لگے ہوئے ہیں، گھوڑوں کی تاپ محسوس ہوتی ہے، گھر کی عورتوں نے کہا اے امام عالی مقام امام حسین لگتا ہے کہ یزیدی فوجیں آ گئی ہیں، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا فرمایا جاؤ جا کر کے دیکھو کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا آج کی رات کی مہلت دے دو، کل میدان کارزار گرم ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات بھر امام عالی مقام اور ان کے رفقا مورقین کہتے ہیں قرآن پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، زبانوں نے مزے لیے قرآن کے، زبانوں نے مزے لیے تلاوت کے۔ اب صبح کا قیامت تیز سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، 10 محرم آ گیا، میدان کارزار گرم ہوتا ہے۔ عرب دور کا اس وقت دستور یہ تھا، ادھر سے ایک فوجی آتا، ادھر سے ایک فوجی، ادھر سے ایک فوجی، ادھر سے ایک فوجی، مقابلہ ہوتا، ادھر سے ایک نہیں بلکہ 2 بندے آئے۔ اب ادھر کہتے ہیں کہ جب یہ میدان کارزار گرم ہونے لگا تو ایک ماں نے اپنی اولاد کے جس کا نام عبداللہ آیا، عبداللہ سے کہا کہ میں اس وقت خوش ہوں گی کہ تیری جوانی حسین پہ قربان ہو جائے۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ جب میدان کربلا کی طرف جانے لگا امام عالی مقام کا ساتھ دینے کے لیے تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اس کی بیوی بھی آ گئی۔ اللہ اکبر، اب یہ پہلا مجاہد عبداللہ حسین کے کاروان سے آگے نکلتا ہے، اے امام عالی مقام سب سے پہلے میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں گا۔ بیوی بھی آگے بڑھ گئی، بیوی کہنے لگی اے امام عالی مقام میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی، بلکہ اپنے شوہر سے کہنے لگی تو مجھ سے ایک وعدہ کر، تو اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک کہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائے. حسین نے فرمایا تم دونوں کی جنت میں جانے کی ذمہ داری مجھ پہ ہے. اللہ اکبر. میدان کارزار گرم ہوتا ہے، عبداللہ میدان کارزار کے اندر اترتے ہیں، وہ تلوار کی جوہر دکھائے کہ یزیدی تنگ ہوگا، اور پھر ایک یزیدی، دو یزیدی، سب کو جہنم واصل کیا. ایک یزیدی نے ہاتھ پہ حملہ کیا، انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لی. اللہ اکبر. بیوی نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرا شوہر حسین پہ جان قربان کرنے کے لیے اس طرح سے لڑ رہا ہے، بیوی کو بھی جوش آ گیا، وہ بھی میدان کربلا میں آ گئی، اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی. ان کے شوہر فرما رہے جاؤ خیمے میں، جاؤ خیمے میں، وہ تیار نہیں ہے. امام علی مقام نے فرمایا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، واپس آ جا. اس نے امام علی مقام کی بات مانی اور وہ واپس آ گئی. اب ایک ایک آگے بڑھ رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے اور لوگ شہید ہو رہے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ نماز پڑھنے نہیں دیتے، لوگ شہید ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر لوگ شہید ہوتے رہے، مسلم ابن عقیل کے بھائی، مسلم ابن عقیل کے شہزادے، یہ سارے لوگ شہید ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں کمال یہ ہے کہ سب لوگوں نے جان قربان کر دی، مگر ابھی اہل بیت کے نوجوانوں کی باری نہیں آئی ہے، سب نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. اللہ اکبر. اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی باری آ گئی، نوجوان امام حسن کے پھول ہے، 18 سال یا 20 سال عمر ہے، جسم پر کوئی زرہ نہیں ہے، لوہے کی ٹوپی وغیرہ نہیں پہنے ہوئے، مد مقابل لوہے کی زرہ بھی پہنا ہوا ہے، ٹوپی بھی پہنا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ معاملہ ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر آتے ہیں. یزیدی فوجیوں میں سے کچھ کا بیان ہے کہ ایسا لگا کہ آسمان کا چاند اس زمین پہ آ گیا، اتنے خوبصورت. اللہ اکبر. اب معاملہ گرم ہوتا ہے، اب حضرت قاسم میدان میں ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر عمر بن سعد نے ایک شخص کو کہا، غالباً اس کا نام ارزدق تھا، اس سے کہا تو بڑا پہلوان بنتا ہے، جا تو میدان میں اور جا کر کے حسن کے اس لڑکے کا مقابلہ کر. اس نے کہا بچوں سے لڑنا ہمارا کام نہیں ہے. عمر بن سعد نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچہ ہے بھی تو دیکھ کس کا، حسن کا ہے، علی کا پوتا ہے، یہ ایسی تلوار چلائے گا کہ تلوار تمہیں دکھائی نہیں دے گی. اس نے کہا میں ابھی، میرے 4 لڑکے ہیں میرے ساتھ، میں ابھی اپنے ایک لڑکے کو بھیجتا ہوں، تھوڑی دیر میں وہ امام حسن کے اس بیٹے کی گردن لے کے آئے گا. عمر بن سعد نے کہا دیکھ لے. پہلا بیٹا آیا، امام حسن نے ایسا وار کیا کہ جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. او ہو. دوسرے بیٹے کو جوش چڑھا، وہ آیا، امام حسن نے ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. تیسرا آیا، امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ تیسرے کو بھی جہنم میں پہنچا دیا. چوتھا آیا، امام حسن کے شہزادے نے ایسا وار کیا حضرت قاسم نے کہ چوتھا بھی جہنم میں پہنچ گیا. اب باپ اچھلنے لگا گھوڑے پر. امام حسن کے شہزادے قاسم نے کیا کام کیا تھا، آخری اس کے بیٹے سے تلوار بھی لے لی اور اچھل کے اس کی سواری پہ بھی سوار ہو گئے. اللہ اکبر. اب اس نے یہ منظر دیکھا، اب داؤ پیچ کھانے لگا، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں. عمر بن سعد نے کہا پہلے تو کہتا تھا نا بچہ ہے، اب کیوں جاتا ہے؟ آ گیا میدان میں امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم کے سامنے. اللہ اکبر. حضرت قاسم تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، اور اس دور کے اندر جو تلوار ہوتی تھی وہ اتنی وزنی ہوتی تھی میں اور تم تو اٹھا بھی نہیں سکتے. حضرت قاسم 18-20 سال کی عمر ہے، تلوار اٹھائے ہوئے آ گیا ارزدق میدان کے اندر. اب میدان میں جب آیا، امام حسن سے اس کے شہزادے حضرت قاسم سے کہنے لگا کہ تم نے میرے بچوں کو میرے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ میں تیرے دیکھ رہا ہوں کہ تیری جو سواری ہے یہ میرے بیٹے کی ہے، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تلوار میرے بیٹے کی ہے. حضرت قاسم نے فرمایا تحفے میں دے گیا تھا کہ اسی تلوار سے میرے بیٹے کا کام تمام کرنا. یہ الفاظ اس وقت جو ہے وہ بولے جاتے تھے جوش دلانے کے لیے اور غصہ دلانے کے لیے، سامنے والے بندے کو غصہ آئے اور کوئی غلط حرکت کرے اور فوراً اس پر وار کیا جائے اور سر تن سے جدا کر دیا جائے. وہ غصے میں آگے بڑھا، حضرت قاسم نے فرمایا، جانتا ہے میں حسن کا شہزادہ ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، تو نے دوسروں کی تلواریں دیکھی، میری تلوار دیکھی؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا میں ارسدق ہوں، بڑے بڑے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. فرمایا وہ اور ہوں گے جو تجھ سے ڈرتے ہوں گے، ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. ہاں میدان میں، وہ جیسے ہی میدان میں امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم کے سامنے آنے لگا، حضرت قاسم نے فرمایا او تو، میں سنا کرتا تھا تو بڑا بہادر ہے، تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین بھی کسنا نہیں آتی. اس نے زین کی طرف دیکھا، حضرت قاسم نے تلوار اٹھائی، سر کو تن سے جدا کر دیا، اللہ اکبر، اس کو بھی جہنم میں پہنچا دی. حضرت قاسم کی تلوار ایسی چل رہی ہے، یہ تلوار چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. حضرت قاسم پر پھر جوش کی کیفیت طاری ہوئی، یزیدیوں کے لشکر میں پہنچ گئے، سیدھی طرف تلوار کا وار، بائیں طرف تلوار کا وار، کئی لاشوں سے حضرت قاسم نے کربلا کی زمین کو رنگین کر دیا. آخر میں کسی نے ایک نیزہ مارا جو حضرت قاسم کے سینے پہ لگا. آپ باوجود نیزہ نگنے کے خیمے کی طرف آئے اور اپنا سر امام حسین کی گود میں رکھ دیا، آنکھیں بند ہیں. اچانک تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، امام علی مقام کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر آپ کی روح جسم مقدسہ سے پرواز کر جاتی ہے. اب حضرت عباس علمدار کی باری آتی ہے. حضرت عباس علمدار کہتے ہیں، اے امام علی مقام، مجھ سے یہ بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، میں پانی لے کر کے آتا ہوں. مشکیزہ لیا، پانی لینے کے لیے نکلے، فرات کے کنارے 500 افراد کھڑے ہوئے ہیں راستہ روکنے کے لیے. حضرت عباس نے تلوار کے جوہر وہ دکھائے، اپنا گھوڑا فرات کے اندر داخل کر دیا، مشکیزہ بھر لیا، پانی پینا چاہتے تھے، خیمے کے بچوں کی یاد آ گئی، نکلے. کسی نے کہا کہ اس مشکیزے پر تیروں کی برسات کر دو، اگر یہ پانی پہنچ گیا تو پھر تو اور جنگ جیتنا مشکل ہو جائے گا. غرض یہ کہ تیروں کی بارش ہوتی ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں. آتے رہے اور لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے رہے. اللہ اکبر. آخری میں مختصر کرتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے. 10 محرم ہے، سر پہ خوبصورت سا امامہ شریف رکھے ہوئے. بعض نے کہا کہ سرکار جو امامہ پہنتے تھے وہ امامہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں اپنے بابا جان کی تلوار لیے ہوئے، 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر. بعض نے کہا 56 سال 5 مہینے 5 دن. اللہ اکبر. امام حسین میدان میں آ گئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے خطبہ دیا، اے لوگوں مجھے پہچانتے ہو، میں نبی کا بیٹا حسین ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، کیوں تم لوگ میری جان کے دشمن بن گئے ہو؟ تم نے مجھے خطوط لکھ کر کے بلایا اور اب میری جان کے دشمن بن گئے ہو. ادھر امام علی مقام کی تقریر کا اثر ہوتا ہے. بعض نے کہا کہ حر اس سے پہلے آ گئے تھے، بعض نے کہا کہ بعد میں آئے، انہوں نے بھی جو ہے وہ جام شہادت کو نوش فرمایا. غرض یہ کہ اب امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں ہے، رسول کا یہ پیارا شہزادہ میدان کربلا میں ہے اور یزیدی فوج کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے. جب ان کے بچوں نے ایسی تلواریں چلائی ہیں تو حسین کی تلوار چلانے کا انداز کیا ہوگا. اور واقعتاً میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب تلوار چلائی تو بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا. نماز کی مہلت مانگتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی سجدے میں گئے یا قیام میں تھے، بعض نے کہا تیروں کی بارش کر دی گئی اور آپ زمین پہ جلوگر ہو جاتے ہیں. خولی بن یزید یا شمر سینے پہ آ کے بیٹھتا ہے، امام علی مقام کے گردن ناز کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، جسم پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. اپنے لوگوں کی تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن اہل بیت اور ان لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. برابر میں ایک گاؤں تھا جس کا نام غادریہ تھا، اس کے لوگ آتے ہیں اور وہ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، قبر میں جو ہے وہ دفن بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب امام علی مقام کے سر کو انہوں نے نیزے پہ اٹھا لیا، نیزے پہ لے کے جا رہے ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں سر کو بورے میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے، سر کو تشت میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے، آخر نیزے پہ بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قدرت بتا رہی ہے حسین، تو نے ہمارے راستے میں سر دیا، اب دیکھ ہماری قدرت کہ ہم نے تجھے دشمنوں کے ہاتھوں میں بلند کر دیا۔ امام حسین کا سر دشمنوں کے ہاتھوں میں بلند ہے۔ صحابی رسول فرماتے میرا گھر بلند مقام پہ تھا، میں نے دیکھا کہ حسین کے ہوٹوں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اب امام عالی مقام کے سر ناز کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ سر ناز کو پر اپنی چھڑی کو لگاتا ہے، یہ حسین کے ہوٹ ہیں، یہ حسین کی آنکھیں ہیں، یہ حسین کی پہچانی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے رہا نہیں گیا، فرمایا اے ابن زیاد ملعون اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے کئی بار دیکھا کہ مصطفیٰ اس ہوٹوں کو چوما کرتے تھے، ان کے لعاب کو چوسا کرتے تھے۔ اس نے وہاں پر سخت الفاظ کہے کہ او بوڑھے صحابی رسول سے معاذ اللہ، اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا میں تجھے ایسی سزا دیتا کہ جس کو دنیا دیکھتی۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین کا سر ناس دمشق کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ راستے میں ایک گرجا گھر آ گیا، ایک پوپ وہاں پر تھا پادری، اس نے دیکھا کہ ایک سر نیزے پہ بلند ہے، پوچھا کس کا سر ہے، کہا ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا بڑی افسوس کی بات کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا، کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھ سے 10,000 درہم لے لو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ سر لے لیا، کافور سے پورے سر کو دھویا، امام علی مقام کے بالوں میں کنگھی کی، سر کو اپنے سامنے رکھا، دیکھنے لگ گیا۔ اللہ نے اس کے ادب کو پسند فرمایا، نگاہوں سے پردے اڑ گئے، کیا دیکھتا ہے، سر سے لے کے آسمانوں تک نور ہی نور ہے، انوار و تجلیات کی برسات ہے۔ وہ سر کو دیکھ کے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس کے بعد کے معاملات اور طویل ہے، جتنا ابھی وقت لگا اتنا وقت اور درکار ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم امام علی مقام کے صدقے ویسی ہمت ہم میں پیدا فرما، ویسا جذبہ ہم میں پیدا فرما، ویسا شعور ہم میں پیدا فرما، جس طرح امام علی مقام کے ساتھی تھے کہ وہ بھاگے نہیں، امام علی مقام کے ساتھ آخر تک رہے۔ مولا کریم ہم سنیوں میں ایسا اتحاد پیدا فرما دے، ایسی یکجہتی پیدا فرما دے کہ ہم باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جائیں، ہم باطل قوتوں کے سامنے اڑ جائیں، اور باطل قوتیں ہمارے پاؤں کے اندر لرزش پیدا نہ کر سکے۔ مولا حسین کے نالین کے صدقے میرے علماء میں اتحاد پیدا کر دے، حسین کے نالین کے صدقے سنی عوام میں اتحاد پیدا کر دے۔ مولا کریم میں دعا کرتا ہوں آج کی اس شب میرے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے شہروں کی حفاظت فرما، وہ ظالم بھیڑیے جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مولا ان کو تباہ کر دے، مولا ان کے منصوبے خاک میں ملا دے۔ مولا کریم ہماری پاک فوج کو ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، جو لوگ پاکستان پہ حملہ کر کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مولا کریم ہم میں اتنی طاقت دے دے کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں، ہم ان کے منہ میں لگام ڈال سکیں۔ بکھرے بکھرے ہیں تجھ پر مدینے کے پھول، بکھرے بکھرے ہیں تجھ پہ فاطمہ کے پھول، بکھرے بکھرے ہیں تجھ پہ مصطفیٰ کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر میں چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب سے پہلے تو میں تمام ایجنسیز کا کہ جنہوں نے یہاں پر اس جلسے کی دیکھ بھال کی، اس کو کنٹرول کیا، اپنی نگرانی میں اس کو رکھا، میں تمام ایجنسیز کا ممنون و مشکور ہوں۔ تمام پولیس والے جتنے بھی آئے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کے سی بعض لوگ جو سنی تھے انہوں نے ہم سے تعاون کیا، اور بعض مرتبہ آپ نے جلسوں میں دیکھا کہ لائٹ بھی جو ہے وہ چلی گئی۔ یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ ہم سنیوں پر ظلم تھا کہ جو ہم پر کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے۔ تمام ایجنسیز، تمام پولیس والے، کے سی کے افراد، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برکاتی اسکاؤٹس، بزم رضا، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، دار العلوم مسلم الدین یہ جو لوگ ہیں، میں ان سب کا بھی جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں پر مجھ کم علم شخص کے معروضات سننے کے لیے آتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور بھی ضرور جو ہے وہ اجر عطا فرمائے. میں یہاں پر ایمز پروڈکشن جناب منافع لانا صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکنِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور، عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ناصر ولاہ شاہ میں کہتے ہیں عشق بار ناصر ولا شاہ ہمیں کہتے ہیں بار بار مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولا کریم یا رب العالمین اس رات مبارک رات کی برکت نصیب فرما. رب کریم اس محفل کو ہمارے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنا. رب کریم اس محفل کی برکت سے رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے شہدائے کربلا کی برکتوں سے اے اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلات کو حل فرما, ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما. جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے بیمار ہیں مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ان بزرگان دین کے وسیلے سے اللہ سب کو شفاء کلی عنایت فرما, سب کو صحت یاب و تندرستی عطا فرما, سب کی عمروں میں برکت عطا فرما, سب کے نیک اعمالوں میں برکت عطا فرما. اپنے حبیب کے صدقے سے اللہ ہمیں شہداء کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ان کے وسیلے سے ہم سب کو پنج وقتہ نماز با جماعت خشوع وضو سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محبت رسول سے ہمارے سینوں کو بھر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کی, شہداء کربلا کی, اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دین و دنیا اچھی فرما. اے اللہ ہمارے بزرگان دین کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کے صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحم الراحمین.